السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، چلیے دعا پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه ومن سنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا إله إلا الله پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. کل ہم سورہ فاتحہ پر، الحمدللہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پر بات شروع کر چکے تھے، اور ہم الحمدللہ پر بات کر رہے تھے. حمد کے بارے میں ہم سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر عربی کے حساب سے مدح کے مقابلے میں حمد کا لفظ استعمال کیا. حمد کا لفظ عربی زبان میں ایسے موقع پر بھی بولا جاتا ہے یا ایسی ہستی کی بھی تعریف کی جاتی ہے جو اس لیے آپ اس کی حمد نہیں کر رہے کہ کیونکہ اس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. اللہ چاہے مجھے اور آپ کو کچھ نہ بھی دے، اللہ چاہے مجھ سے اور آپ سے کچھ چھین لے، تب بھی اللہ کی حمد ہے. یہ ایسنس حمد کے اندر آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ اللہ نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں اس لیے میں اللہ کی حمد کر رہی ہوں. اللہ نے نعمتیں دی ہیں پھر تو بہت زیادہ حمد اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن اللہ کی حمد اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ ہے ہی اتنا پرفیکٹ کہ آپ اللہ کی حمد کیے بغیر رہ نہیں سکتے. جبھی تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ پاک ہے ہر قسم کی ویکنیس سے. اللہ کی حمد ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایبسلیوٹ پرفیکشن رکھتی ہے. اور اگین، وہ آپ اللہ کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں جو ہم نے اللہ کے میننگز میں ففتھ مفہوم کیا تھا، کہ اللہ اتنی پرفیکٹ ہستی ہے کہ آپ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. جب آپ صرف اور صرف اس کی عبادت کرتے ہیں تو حمد بھی الٹیمیٹلی صرف اسی کی ہوتی ہے. میں رہوں یا نہ رہوں، کیا اللہ کی حمد جاری رہے گی؟ تو میری حمد کرنا یا میرا اللہ کے لیے حمد کے کلمات بولنا، یہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی حمد، اللہ کی حمد ہوتی رہے گی. اللہ کی حمد جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. پھر ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واحد لفظ استعمال کیا ہے، واحد اسم استعمال کیا ہے ہم الحمدو میں، اور حمدن استعمال نہیں کیا. اگر حمدن استعمال کرتے تو مطلب ہوتا کچھ حمد. اللہ نے الحمد استعمال کیا، اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی حمد صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. چاہے وہ حمد آپ امیجن کر سکیں، چاہے وہ حمد آپ امیجن نہ کر سکیں. اس لیے کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں سب اللہ کی حمد کرتی ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کی تسبیح کیا ہے. تو چاہے جو حمد میں امیجن کر سکوں وہ بھی اللہ کے لیے ہے، چاہے جو میں امیجن نہ کر سکوں وہ بھی اللہ کے لیے ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ حمد کے اندر دو معنی آتے ہیں، ایک تو آتا ہے تعریف کا اور دوسرا کون سا آتا ہے؟ شکر کا، یعنی تھینک فلنس کا، کہ اللہ کے لیے گریٹیٹیوڈ کی فیلنگز رکھنا، اللہ کے لیے شکر گزاری کے جذبات رکھنا. شکر ہم نے بات کی تھی کہ شکر ہوتا ہے کسی فیور کے ایکسچینج میں، یہی بات کی تھی. حمد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حمد کسی فیور کے ایکسچینج میں کی جائے. حمد آپ کو الٹیمیٹلی ہر وقت کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے حمد کرنی. آپ اگر اپنی جو مسنون دعائیں ہیں ان کو نکال کر کھول کر دیکھیں، تو جب آپ نے صبح آنکھ کھولی تو آپ جو دعا پڑھتی ہیں وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی. آپ یہی دعا پڑھتی ہیں نا. آپ جب کھانا مکمل کر لیتی ہیں تو آپ کیا دعا پڑھتی ہیں؟ الحمدللہ الذی. اسی طرح سے آپ پڑھتی ہیں نا، تو کئی دعاؤں کے اندر اسی طرح سے اللہ کی حمد جو ہے وہ آتی ہے. اللہ کی حمد بغیر کسی فیور کو مینشن کیے ہوئے ہوتی ہے. اللہ کی حمد ہر وقت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے کل بات کی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ الحمدللہ جو ہے وہ تملا المیزان، وہ سکیل کو، میزان کو بھر دیتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی زبان کو الحمدللہ کے کلمے سے تر رکھنا چاہیے. ہوم ورک یاد ہے کیا؟ کون سا والا نہیں کر سکے؟ ابا والا. اچھا، ابا والا نہیں کر سکے. ابا والا کیوں نہیں کر سکے میں پوچھ سکتی ہوں؟ اچھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ آپ کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. یہ تو دوسرا کیس ہے. ایک کیس اس محفل میں, ایک اور بھی کیس ہے جو کل کلاس کے بعد میرے سامنے آیا تھا. ایک تو یہ نا کہ ان کے والد تو حیات نہیں ہیں, تو یقیناً یہ اپنے والد کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. ایک کیس یہ بھی ہے کہ آج کل کے بچے کہتے ہیں کہ ابو کو حق کیسے کریں. تھوڑی سی بچوں کے اندر جو ہے وہ ہیسیٹیشن ہوتی ہے کہ ابو کو حق کیسے کریں. اچھا چلیں, حق کرنے کا دل نہیں کر رہا اگر آپ کا, یا اگر آپ کی ہمت نہیں ہو رہی. میں تو اپنے ابا کو ہر صبح شام حق کر سکتی ہوں اور کرتی ہوں الحمدللہ, اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ہیومن ٹچ ہے نا, اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت رکھی ہے. اور اس ہیومن ٹچ کو نہ محرم کو نہ ٹچ کیا جائے اور ان رشتوں کو ٹچ کیا جائے جن کے لیے یہ پریفریبل ہے, تو یہ بہت ویلیو ایڈ کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کیا آتا ہے, نہ محرم کو ٹچ کرنا کیسا ہے, اور نہ محرم کو ٹچ کرتے ہوئے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے. نہ محرم کا ٹچ کرنا, مثال کے طور پہ آپ اپنے درزی سے کپڑے پکڑ رہی ہیں اور کپڑے پکڑتے میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی ہاتھ ٹچ ہو گیا. ایک ہے کہ احتیاط نہ کرنا, ذرا سا ڈرائیور کو کوئی چیز پکڑاتے ہوئے, گارڈ کو کوئی چیز پکڑاتے ہوئے, درزی کو کوئی چیز پکڑاتے ہوئے, آپ کا کوئی جو ہاتھ میں آپ کے شاپنگ بیگ تھا وہ ٹچ کر گیا ہلکا سا, وہ تو ذرا سا ٹچ کر جانا انٹینشنلی نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر چلے ہینڈ شیک کرنا, یا ایک ہی جیسے ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہوئے, کو ایجوکیشن اسکول میں پڑھتے ہوئے یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے, اس بات کا احساس اور احتیاط نہ رکھنا کہ نامحرم کے ساتھ جو آپ کی کلاس میں لڑکے پڑھتے ہیں, کیا وہ نامحرم ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہاتھ ٹچ کر جانا اور اس کا احتیاط نہ کرنا, اس کی سخت وعید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے سر کے اوپر کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ تمہارا ہاتھ کسی نامحرم کو ٹچ کرے. اور یہ صحیح حدیث ہے, صحیح روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مردوں سے مہندی لگوانا, مردوں سے چوڑیاں پہننا سخت گناہ کا کام ہے. اس لیے کہ آپ کے سامنے میں نے بتا دیا کہ رسول اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ نامحرم کا ہاتھ ٹچ کرے, چاہے عورت کا مرد کو کرے یا مرد جو ہے وہ بے احتیاطی کی وجہ سے عورت کو کرے. تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جو آپ کے محرم رشتے ہیں, اور خاص طور پہ آپ کا محرم رشتوں میں شوہر کے بعد آپ کا کلوز ترین رشتہ آپ کے ماں باپ کا ہوتا ہے, ماں باپ کو یہ جو ٹچ کی فیلنگز ہوتی ہیں, یہ بہت زیادہ ایموشنز کے ساتھ انسان جو ہے جب ماں باپ کے ساتھ محبت سے گلے ملتا ہے, ہاتھ پکڑتا ہے, تو اس سے محبت بڑھتی ہے, اس سے ماں باپ کی قدر آتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے, اگر آج کل کے بچوں کو لگتا ہے کہ ہمیں حق کرتے ہوئے ابا کو ہیسیٹیشن ہو رہی ہے, یا ہم جا کے ابا کو پکڑ نہیں سکتے, یا ابا کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے, کندھے پہ تو ہاتھ رکھ سکتا ہے, یا کندھے پہ ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتا, کندھے پہ تو ہاتھ رکھ سکتے ہیں نا, اگر یہ بھی نہیں ہے تو ابا کا ہاتھ پکڑ لیں. ابا آئی لو یو بولنا ہے آپ نے. آئی لو یو بولا تھا کہ نہیں بولا تھا, یا وہ بھی نہیں بولا, نہیں بولا, بولا تھا؟ جنہوں نے نہیں بولا انہوں نے بولنا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, میں نے آپ سے عہد لے لیا ہے, اب آپ نے عید پہ بولنا ہے یا عید سے پہلے پہلے بولنا ہے؟ اتنا مشکل ہے امی ابا کو آئی لو یو بولنا؟ ویسے تو آج کل کی خواتین جو ہیں وہ آئی لو یو بڑی آسانی سے بول دیتی ہیں اپنی بیسٹ فرینڈس کو. آئی لو یو بیسٹ فرینڈس کو کتنی دفعہ بولتی ہیں لڑکیاں, بہت آرام سے بول دیتی ہیں آئی لو یو. نہیں بولا جاتا تو اماں ابا کو نہیں بولا جاتا. دیکھیں ہمارا حال یہی ہے, جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم سے ہوتے نہیں ہیں, اور جن کاموں سے دور رہنا چاہیے ان کے اندر ہم جڑ کے رہتے ہیں, بالکل ان کے اندر سے اپنے آپ کو ہم ڈیٹیچ نہیں کر پاتے. تو چلیے یہ ہوم ورک بھی آپ نے ان شاء اللہ کمپلیٹ کرنا ہے. اور دوسرا ہوم ورک کیا دیا تھا میں نے, الحمد للہ پڑھنے کا. بھول جاتے ہیں انسان کو اس کا نفس جو ہے وہ اس چیز کو بہت جلدی بھلاتا ہے. آپ ادھر ارادہ کریں کہ مثال کے طور پر اب میں نے نماز پڑھ لی ہے, اب میں جتنی دیر مثال کے طور پہ کچن میں افطاری بناؤں گی یا میں امی کے ساتھ ہیلپ کروں گی اور برتن یہاں سے وہاں لگاؤں گی, میں الحمدللہ پڑھوں گی. چار دفعہ آپ پڑھیں گی, پانچویں دفعہ آپ کا ذہن کہیں اور چلا جائے گا, کوئی بات نہیں, پھر دوبارہ جب یاد آئے پھر پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے کہ جس کے بک آف ڈیڈ میں سے الحمدللہ کا کلمہ نکلے گا اس کا میزان بھر جائے گا, اور میزان بھرے گا تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا. پھر کل ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کا کلمہ قرآن میں بھی استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, پھر اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ولہ الحمد فی الاولا وفی الاخرہ, بہت شروع سے بگننگ سے اللہ کی حمد ہے اور اختتام تک اللہ ہی کی حمد ہوگی, آخر میں بھی جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ ہی کی حمد ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت طویل حدیث آتی ہے جس کو میں عربی میں تو آپ کے سامنے نہیں بتا رہی، میں آپ کو اردو میں اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جس وقت انسانیت پوری کی پوری قیامت کے بعد، یعنی جب دنیا ختم کر دی جائے گی اور جب اللہ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ بلو کرے گا ٹرمپٹ کے اندر، سور پھونکا جائے گا، تو سب اپنی قبروں سے نکل آئیں گے اور سب اپنی قبروں سے نکل کر ایک ٹارگٹ کی طرف دوڑیں گے، اور ایک ٹارگٹ کی طرف کہاں دوڑیں گے، جہاں پر اللہ نے ہیومینٹی کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ تو ایک اللہ کے رسول نے یہ نقشہ کھینچا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جس میں ساری ہیومینٹی اکٹھی ہوگی، ایک گرینڈ گیدرنگ ہوگی، اور جب یہ ہیومینٹی ساری اکٹھی ہوگی اور قیامت کا منظر دیکھ چکے ہوں گے، قبروں سے نکلنے کا منظر دیکھ چکے ہوں گے، تو ان کے اوپر خوف طاری ہوگا لوگوں کے اوپر، اس لیے کہ لوگ روزے محشر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ امیجن کریں جس روزے محشر کو آپ اور میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا قیامت قائم ہوگی، ایک دن آئے گا اللہ سب انسانوں کو اکٹھا کرے گا، ایک دن آئے گا سب کو اللہ کو حساب دینا ہوگا، تو یہ وہ وقت ہوگا جس میں حساب سے پہلے ساری ہیومینٹی کو قبروں سے نکال کر ایک اپوائنٹڈ جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت مسلمانوں کا اور مومنین کا حال کیا ہوگا، یہ میں آپ کو کافر کا حال نہیں بتا رہی جو اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، یہ مسلمانوں کا اور مومنین کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لوگوں کے اندر اس وقت شدید خوف ہوگا، لوگ شدید اس وقت جو ہیں وہ کنفیوز کنڈیشن میں ہوں گے کہ اب آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب کیا چیز ہم جو ہے وہ فیس کرنے والے ہیں۔ آپ سمجھ لینا کہ رزلٹ ڈے سامنے آنے والا ہے، ایک معمولی سا دنیا کا رزلٹ آ رہا ہوتا ہے تو بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے، کس قدر پریشان ہوتے ہیں، کس قدر ٹینس ہوتے ہیں، رات میں نیند نہیں آ رہی کیوں، اس لیے کہ کل میرا رزلٹ آ رہا ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا کیوں، اس لیے کہ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے بس مجھ سے بات نہ کریں کیوں، بس میرا دل گھبرا رہا ہے، اور بچے تو بچے، بچوں سے زیادہ ماؤں کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے، مائیں مصلی پکڑ کے جائیں نماز پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، یا اللہ میرے بچوں کا اسٹار آ جائے، یا اللہ میرے بچوں کا اسٹار آ جائے، میں یہ بھی کروں گی، میں یہ بھی کروں گی اور میں یہ بھی کروں گی۔ یہ دنیا کے رزلٹ کا حال ہے نا، امیجن کریں وہ رزلٹ ڈے جس دن اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، ان کے حساب کے لیے کھڑا کر لے گا۔ تو ایک گہما گہمی کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، اور مسلمان بھی ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، خوف طاری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس وقت مسلمانوں کو انبیاء کا خیال آئے گا، اور لوگوں کے ہجوم میں مسلمان جو ہیں وہ انبیاء کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو انبیاء کی طرف چلتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے پوچھ کر یہ انبیاء تک پہنچیں گے تو سب سے پہلے یہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ انبیاء کو کیوں ڈھونڈا انہوں نے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا مسلمانوں کو کہ انبیاء اللہ کے چنے ہوئے سلیکٹڈ لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، دنیاوی طور پر انہوں نے ہم سے اچھی دنیا گزاری ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اچھا تھا، تو اکاؤنٹیبلٹی کا جو خوف ہے، ججمنٹ ڈے قائم ہونے کا جو خوف ہوگا، اس کی وجہ سے یہ انبیاء کو تلاش کریں گے، تاکہ ہم انبیاء کے پاس جا کے ریکویسٹ کریں کہ اس خوف کے اندر سے ہمیں نکالیں، اور اللہ سے کہیں کہ روزے محشر کو شروع کریں، یعنی حساب کتاب لینا شروع کریں۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی کہ آپ ٹینشن دیکھ لیں، اس سے پہلے کہ ہی آپ گھبراہٹ دیکھ لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان جو ہیں، مسلمان وہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، آدم علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان کے پاس آئیں گے، اور ان سے کہیں گے یا آدم انت ابو البشر، اے آدم آپ تو پوری ہیومینٹی کے باپ ہیں، آپ ہمارے والد ہیں، تو آپ اللہ سے ہمارے لیے پلیز سفارش کیجئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے انٹرسیڈ کیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے الیکم انی الیکم انی، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی میرے پاس سے پلیز چلے جاؤ۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کہیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے تم اس وقت اللہ سے ڈر رہے ہو ویسا ہی ڈر مجھے بھی اللہ سے لگ رہا ہے، اس لیے کہ میں نے انی عصیت ربی، میں نے ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ کب نافرمانی ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے اللہ کی؟ وہ جو جنت میں جس درخت سے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے الیکم انی الیکم انی، میں نے بھی ایک مرتبہ اللہ کو ڈس اوبے کیا تھا، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، تو پلیز مجھ سے تو دور ہو جاؤ، اور میں بھی اپنے رب کے غضب سے آج ڈر رہا ہوں، ان ربی قد غضب غضبا، اور آج اللہ کا غصہ ایسا غصہ ہے، لم یغضب مثلا، اس سے پہلے اللہ نے کبھی ایسا غصہ زندگی میں نہیں کیا کریشن کی. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اس کی طرف جاؤ جو میرے بعد آیا تھا. آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی تھے؟ نوح علیہ السلام. تو روایت میں آتا ہے کہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کو ڈھونڈ کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نوح آپ تو آدم ثانی ہیں. آدم ثانی کا مطلب کیا ہے؟ سیکنڈ فادر آف ہیومینٹی ہیں. ثانی کہتے ہیں دو کو. ابھی آپ نے پڑھا تھا نا پیچھے سورہ فاتحہ کا ایک نام سب المثانی. تہجد کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مثنا مثنا دو دو دو. اسی طرح سے آدم ثانی یعنی کہ سیکنڈ فادر آف دا کریشن آف دا ہیومینٹی. کیوں کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی؟ اس لیے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی اور ان کے اوپر عذاب آیا تو صرف ان لوگوں کو اس پلانٹ ارتھ پر بچایا گیا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے. صرف ان جانوروں کو جو وہاں پیئر موجود تھے اللہ کے حکم سے جو انہوں نے رکھے تھے, ان پرندوں کو, اور انہی انسانوں سے پھر آگے جو تھی انسانیت چلی تھی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. تو یہ مسلمان نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اب روزے محشر کو شروع کر دیں تاکہ ہمارا یہ خوف ختم ہو جائے. نوح علیہ السلام بھی وہی بات کہیں گے الیکم انی الیکم انی, کہ پلیز مجھ سے تو دور ہی ہو جاؤ, گو اوے فرام می, یعنی میں بھی اللہ سے ویسا ہی ڈر رہا ہوں جیسا کہ تم اللہ سے ڈر رہے ہو. اس کے بعد مختلف انبیاء کے پاس جو ہیں وہ یہ مسلمان جائیں گے, یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے الیکم انی الیکم انی, کہ میرے پاس سے تو ابھی تم چلے جاؤ, مجھے بھی اللہ کے بارے میں ایسا ہی خوف جو ہے وہ ہو رہا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا سوچیں, ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کلیم کیا, خود اللہ کا دعویٰ ہے وما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اللہ نے کسی اور انسان کے لیے یہ نہیں کہا وما کان من المشرکین, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا. لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی اس موقع کے اوپر اللہ کے غضب کو محسوس کر رہے ہوں گے, اللہ کے خوف کو محسوس کر رہے ہوں گے. پھر یہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, یعنی میں اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا کہ اللہ روزے محشر کو شروع کر دیں, اکاؤنٹیبلٹی کو شروع کر دیں. پھر مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے الیکم انی الیکم انی, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میری قوم نے میرے بعد مجھے خدا کہنا شروع کر دیا تھا, میں تو اس وجہ سے اللہ کو فیس نہیں کر سکتا, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میں اللہ کے سامنے چلا گیا تو مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا اس چیز کا, تو تم مجھ سے بھی دور ہو جاؤ. فائنلی مسلمان امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گی اشفع لنا, یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے لیے شفاعت کیجئے, ہمارے لیے انٹرسیڈ کیجئے, ہمارے لیے اللہ سے درخواست کیجئے کہ اب اکاؤنٹیبلٹی کو شروع کر دیں تاکہ ججمنٹ ڈے جو ہے وہ شروع ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا, یعنی میں تمہارے لیے سفارش کر سکتا ہوں, میں تمہارے لیے سفارش کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کوالیفائڈ کیا ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے اللہ سے سفارش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایسا سجدہ کریں گے, روایت میں آتا ہے اتنا پرولونگڈ سجدہ کریں گے جیسا پرولونگڈ سجدہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہیں گے کہ میں نے اللہ کی زندگی میں ایسی عبادت کی جتنی اس نے مجھے توفیق دی, اور وہ جانتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر بھی کتنے پرولونگڈ سجدے جو ہیں وہ اللہ کے لیے کیے. پھر روایت میں اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کریں گے, اور ایسی حمد آپ نے زندگی میں کبھی اللہ کی نہیں کی ہوگی. آپ نے حدیث سنی ہوگی, اکثر کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا, سنیں لواء الحمد ہوگا. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد ہوگا, تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کریں گے اور پھر درخواست کریں گے کہ اللہ روزے محشر کو شروع کر دے تاکہ میری امت کی سختی کم ہو جائے. اسی لیے اسی بیسس پر کہ اللہ کے رسول یہ جو حمد کریں گے, آپ کی امت کو حامدون کہا جاتا ہے. حامدون بہت زیادہ حمد کرنے والی, ہم سب حامدون کی کیٹیگری میں آتے ہیں, بہت زیادہ حمد کرنے والے. پھر آگے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامتی ولا فخر. ترمذی کے اندر یہ صحیح روایت آتی ہے, رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور اس پر میں فخر نہیں کر رہا, وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ, اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا, اور جیسی حمد میں اللہ کی اس وقت بیان کروں گا ایسی حمد میں نے اللہ کی زندگی میں کبھی بیان نہیں کی. کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ جیسی میں اس وقت حمد کروں گا ویسی میں نے کبھی زندگی میں بیان نہیں کی؟ کسی کے ذہن میں سوال نہیں آ رہا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کا جواب آتا ہے, ان کو نہیں معلوم, وہ اللہ ان سے کروائے گا. اور کوئی ذہن میں کوئی اور سوال نہیں؟ ہاں جی فرد. اسکالرس کہتے ہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہی, آپ سب کی باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, شاید میں بھی آپ کی جگہ بیٹھی ہوتی تو ایسے ہی کوئی جواب دے دیتی. اسکالرس کہتے ہیں کہ حمد کا دار و مدار, یعنی آپ کس دل کی پرسنٹیج سے حمد کر رہے ہیں, اس کا دار و مدار جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور فہم پر ہوتا ہے. آپ کتنا ڈیپلی اللہ کو جانتے ہیں, آپ کتنا ڈیپلی اللہ سے کنیکٹڈ ہیں, اتنی اچھی آپ کے دل سے الحمدللہ نکلتا ہے. مثال کے طور پہ الحمدللہ کہنے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں نا. آپ اپنی امی کے گھر گئیں, سب شادی شدہ خواتین, آپ اپنی امی کے گھر ممی ڈے منانے گئیں اور ممی ڈے کے اندر آپ کی اماں نے آپ سے پوچھا بیٹا تمہاری نندے کیسی ہیں؟ آپ کہیں الحمدللہ. آپ کی امی نے آپ کے اس الحمدللہ میں پوری کہانی پڑھ لی, پڑھ لی نا, آپ کہتی دوسرا انداز بھی ہو سکتا تھا اگر آپ کو واقعی الحمدللہ کا فہم حاصل ہوتا. آپ کی امی آپ سے پوچھتی ہیں بیٹا تمہاری نندے کیسی ہیں؟ آپ کہتی ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. اب آپ کی امی کو کہانی ایک اور سنائی دیتی, اب بتائیں پہلی کہانی امی کو زیادہ خوش کرتی یا پریشان کرتی یا دوسری والی؟ پہلی خوش کرتی یا پریشان کرتی؟ کیا کرتی پہلی والی؟ پہلی تو پریشان کرتی. اور دوسرا جو آپ کے دل کے اندر سے الحمدللہ نکلی وہ آپ کی امی کو پریشان کرتی یا خوش کرتی؟ خوش کرتی. تو الحمدللہ کہنے کے مختلف انداز ہیں نا. تو اسکالرس کہتے ہیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جیسی حمد میں اس دن اللہ کی کروں گا ایسی حمد میں نے کبھی زندگی میں اللہ کی نہیں کی ہوگی؟ یہ اس لیے کہ اس وقت آپ کا ویژن اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی. عالم غیب کھل گیا نا آپ کے سامنے. موت کے بعد تو عالم غیب آپ کے اور میرے سامنے ایسے ہی ہوگا جیسے آج دنیا میرے اور آپ کے سامنے ہے, وہ تو روز محشر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس وقت جو ہے وہ سب چیزیں اور محشر کا وقت دیکھ رہے ہوں گے. اللہ کی معرفت کی اسکالرس کہتے ہیں مختلف ڈائمینشن سامنے آ رہی ہوں گی. تو جب یہ سب نظر آئے گا تو جو حمد اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ایسی حمد انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کی ہوگی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ سوچیں ایک عام انسان کے لیے بھی آتا ہے, صحیح حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اب معلوم ہو گیا نا کیا ہوتی ہے. حدیث قدسی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی بات ہوتی ہے, بیان کون کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک صحیح حدیث قدسی آتی ہے حضرت ابو سعید الخدری سے. آپ نے بتایا کہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں جو دنیا میں یہاں سے وہاں صرف پھرتے رہتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں اللہ کے بندے اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہم نے پہلے سے بات کی ہے نا. اور جب اللہ کے یہ بندے جو ہیں یہ ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اس جگہ کو, چاہے وہ مسجد ہو, چاہے وہ کوئی گھر ہو, چاہے وہ کوئی مدرسہ ہو, چاہے وہ کوئی باغ ہو, کوئی بھی جگہ ہو جہاں لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, فرشتے اس جگہ پر, اس گھر کی چھت سے لے کے پہلے آسمان دنیا تک اس جگہ کو کور کر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور فرشتوں کے لیے آتا ہے, حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب ایک فرشتہ یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں پوری کائنات کے اندر ایسی جگہوں کو کہ جہاں اکٹھے ہو کر انسان اللہ کا ذکر کر رہے ہوں, جب کسی ایک فرشتے کو ایک محفل کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ آواز لگاتا ہے ہلومو الہ حاجاتکم, ادھر آؤ جس کی تم کو تلاش ہے. اور باقی سب فرشتے جو ہیں وہ وہاں گیدر ہو جاتے ہیں, وہ وہاں اس پوری محفل کو جو ہے وہ اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں. پھر جب یہ محفل ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ کیف لو رآونی، تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ آپ کی حمد کر رہے تھے، وہ آپ کی ثنا کر رہے تھے، وہ آپ کی تمجید کر رہے تھے، وہ آپ کو یاد کر رہے تھے. اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. اللہ کہتا ہے کیا ہو اگر وہ مجھے دیکھ لیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں لکانو اشد تمہیدن و اشد تمجیدن و اشد لک ذکرن. اگر وہ آپ کو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ، تو وہ کثرت سے آپ کی حمد کریں، کثرت سے آپ کی ثنا کریں، کثرت سے آپ کا ذکر کریں. اور یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر وہ اللہ کو دیکھ لیں تو وہ اور زیادہ اللہ کی حمد کریں، اور زیادہ اللہ کی تعریف کریں، اور زیادہ اللہ کا ذکر کریں. تو اس حدیث کے اندر جو بھی آپ کو سنائی کہ اللہ کے رسول حمد کریں گے، وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے. تو یقیناً جس طرح سے آپ حمد کریں گے، ایسی حمد کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی. اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں اور زمینوں میں. پھر اسی طرح سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا عرش ہے، جو اللہ کا تھرون ہے، اس کے گرد ملائکہ جو ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. احادیث میں آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں اللہ کے، اور ان کا کلام کیا ہوتا ہے؟ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور وہ صرف اور صرف یہی جملہ بولتے رہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. آپ کو معلوم ہوگا احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتے پیدا کیے جن کا کام صرف اور صرف اللہ اکبر کہنا ہے. جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ان کو موت نہیں آ جائے گی، صرف اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں. کچھ فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں جو صرف جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہتے رہیں گے. کچھ صرف اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے. کچھ فرشتوں کے لیے آتا ہے کہ وہ قیام کی حالت میں ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں، اور جب تک پیدا رہیں گے قیام کی حالت میں اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے. کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اسی رکوع میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. آپ اور میں رکوع میں رہ سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسے ہوتے تو مر چکے ہوتے اب تک. ہم تو بازو اپنا ایک گھنٹے تک یوں رکھے تو کہتے ہیں ہائے بازو شل ہو گیا. اگر اپنا بازو ایک 24 گھنٹے تک یوں رکھے تو شاید ڈیمیج ہو جائے پورا، بلڈ سرکولیشن رکنے کی وجہ سے، ہے نا. اللہ نے وہ مخلوق بنائی ہے جس کا کام صرف وہی ہے، جو اللہ نے اس کو کرنے کا کہہ دیا وہ کرتی ہے. تو اللہ نے مختلف فرشتے بنائے ہیں جو اللہ کی مختلف طرح سے تسبیح کرتے ہیں. یہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں، حافین علی العرش، عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں، ان کی آواز ایسے آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے بزنگ آواز ہوتی ہے، جیسے آپ کو بزنگ بیس کی آواز نہیں آتی، اس طرح سے ان کی تسبیح کی آواز جو ہے وہ ترون میں سے آتی ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کا عرش کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ کا عرش؟ خانہ کعبہ کے اوپر اللہ کا ایک اور گھر ہے، بیت المامور. اللہ کا عرش کہاں ہے؟ پانی کے اوپر. تو کہاں ہے یہ پانی؟ اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنائے. 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے، وہاں پر اس مقام پر ابھی بھی کسی کا اگر انتقال ہوتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کی روح کو وہاں کا ایک وزٹ کرایا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ نیک ہوتی ہے، تو اس کی روح کو اس کا مقام 7ویں آسمان پہ دکھایا جاتا ہے، جس مقام کو علیین کہا جاتا ہے. اگر کوئی گناہگار انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس انسان کو پہلے آسمان سے ہی روک دیا جاتا ہے کہ یہ یہاں تک جا سکے اور علیین سے آگے سجین کا مقام دیکھ سکے. یہ جو 7ویں آسمان ہے، اس 7ویں آسمان کے سمجھ لیں ٹاپ سے لے کر 500 سال کا فاصلہ ہے. یعنی اس 7ویں آسمان کا جو فلو روف ہے، وہاں سے پانی شروع ہوتا ہے اور 500 سال تک آپ چلتے چلے جائیں، اس کے بعد اس پانی کے جہاں سرفیس ہے وہاں اللہ کا عرش ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے عرش کے اوپر موجود ہے، اور اللہ اپنی پوری صفات کے ساتھ وہاں سے اپنے بندوں کے لیے العلیم ہے، الخبیر ہے، البصیر ہے، القیم ہے. ہمیں تھامے ہوئے ہیں، ہمیں سنبھالے ہوئے ہیں، ہمارا رب ہے. تو اللہ کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے. 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس سمندر کے سرفس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو جنت کے لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ قرآن میں آتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو جنت کے لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ قرآن میں آتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ہر وقت جو جنت کے لوگ ہوں گے, جنتی ہوں گے, وہ اللہ سے دعا کریں گے, اللہ کی حمد کریں گے, اللہ کو سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی تسبیح کریں گے. ایک دوسرے کو کیسے گریٹ کریں گے؟ ہیلو, تحیاتہم فیہا سلام, ہیلو نہیں, عربی میں ہیلو. کیا کہیں گے؟ سلام سے ایک دوسرے کو گریٹ کریں گے. تو سلام کرنا, اس کی عادت کو اپنائیں. اس لیے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ سلام پھیلانا, سلام کرنا, سلام میں پہل کرنا اہل جنت کے لوگوں کا ایک کریکٹرسٹک ہے جس کو انسانوں کے اندر رکھا گیا ہے. ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں. آپ کو کوئی بازار میں چلتے ہوئے سلام کر دے, آپ مڑ کے دیکھتے ہیں, کیا میں آپ کو جانتی ہوں, آپ کون؟ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام. ہم پہلے بہت ہی اسٹرینج لکس دیتے ہیں, کیا میں آپ کو جانتی ہوں. ہمارا یہ حال ہوتا ہے نا. حالانکہ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ آپ یہاں کتنی ماشاء اللہ خواتین جو ہیں, وہ آج 9th ڈے ہو گیا آتے ہوئے, کتنے دنوں سے آ رہی ہیں, ایک دوسرے کو سلام کتنی دفعہ کیا؟ اب یہ مت کیجیے گا ابھی سب کو سلام کرنا شروع کر دیں. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. کوشش کریں 5 منٹ کے لیے ذرا اپنے اس سرکل کے اندر گھوم کے بھی دیکھ لیا کریں, شاید کوئی آپ کو جو ہے وہ دوستی کرنے کے قابل مل جائے. سبھی دوستی کرنے کے قابل ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ کبھی کبھی ایج بریکٹ, سرکمسٹانسز, ایجوکیشن لیول اور گفتگو کا انداز آپ کو بہت زیادہ اپیل کرتا ہے تو آپ دوستی کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو سلام کو عام کریں. آپ کے گھر میں نوکر ہیں, اگر نوکر باہر سے آئے تو اس کا فرض ہے آپ کو سلام کرے, ایسا ہی ہے نا؟ ہاں, اسی کا فرض ہے نا. جو باہر سے آئے گا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سلام کرے گا, صحیح؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کی نوکرانی باہر سے آ رہی ہے اور اس نے سلام نہیں کیا, آپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی, جو باہر سے آئے گا اس کو سلام کرنا ہوتا ہے. اپنا علم دیکھیں اور اس کا علم دیکھیں. اصول تو یہی ہے کہ جو باہر سے آئے گا وہ سلام کرے گا, لیکن آپ اپنی اس موسم میں, اور اگر آپ کی میڈ جو ہے وہ مسلمان بھی ہے اور روزہ بھی رکھتی ہے, بیچاری چلتے ہوئے آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, بس میں بیٹھ کے آ رہی ہے, رکشے میں بیٹھ کر آ رہی ہے, تھکی بھی آئی, اگر اس نے سلام نہیں بھی کیا, اب آپ اس کے لیے ملانی بن کر مت کھڑی ہو جائیں. آپ سلام کر لیں, السلام علیکم, کیسی ہو. اچھا, بچے زیادہ تر نوکروں کو سلام میں پہل نہیں کرتے. اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں کہ جب نظر پڑے کسی نوکر کے اوپر اور تم دیکھو کہ ابھی آئی ہے گھر میں, تو تم اس کو سلام میں پہل کرو. اہل جنت کے لوگوں کی یہ کریکٹرسٹک ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام سے گریٹ کریں گے. اور ان کا فائنل فریز کیا ہوگا؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان کا آخری کلام کیا ہوگا, فائنل فریز کیا ہوگا؟ کہ ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اور میں اللہ کی حمد ویسے کر ہی نہیں سکتے جیسے کہ اللہ کی حمد کا حق ہے. تو ہم کوشش کریں, کوشش کر کے ہم اس کے کچھ قریب چلے جائیں تاکہ ہم کسی حد تک اللہ کی حمد کرنے میں جسٹس کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ ریگولرلی راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے, اور سجدے میں آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے جو آپ کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی ہے. اللہ کے رسول کہا کرتے تھے, سبحانک, پاک ہے تو, لا احصی ثناء علیک, انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ میں آپ کی ثنا ویسے کر ہی نہیں سکتا جیسے کہ خود آپ نے اپنی ثنا کی ہے, جیسے کہ خود آپ نے اپنی حمد کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ, میں آپ کی حمد کے ساتھ جسٹس نہیں کر سکتا. سوچیں, کون ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کا اور میرا کیا حال ہے؟ وہ جن کو سب سے بہترین اس دنیا میں بنایا گیا, دا بیسٹ ہیومن آن دا فیس آف دا ارتھ, وہ جو اپنی سیکنڈ ہولیسٹ پلیس کے اوپر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ, میں آپ کی حمد ویسے نہیں کر سکتا جیسے کہ آپ نے خود اپنی حمد کی ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ مجھے اور آپ کو کتنا کوشش کر کے اس حمد کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے تاکہ میں اور آپ کسی حد تک اللہ کی کلوزنس, اللہ کی رضا, اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے لیے ڈیزرو کر سکیں. یہ صرف ایک فریز ہے. اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے قرآن کو شروع کیا, الحمدللہ ایک فریز. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی ڈیپ ڈسکشن آف فلسفی سے بات شروع نہیں کی کہ اللہ کون ہے, اللہ کتنا عظیم ہے, اللہ کتنا حکیم ہے, اللہ کتنا جلال والا ہے, اللہ کتنا شدید العقاب ہے, اللہ باری ہے, اللہ خالق ہے, کچھ نہیں. سمپل سٹیٹمنٹ سے اللہ تعالیٰ نے, ایسے سٹیٹمنٹ سے بات شروع کی جو ہارٹ آف دا میٹر ہے, جو کور آف دا میٹر ہے. کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے. ایک مرتبہ میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی, مجھے اس وقت شاید ڈاکٹر براؤن, ڈاکٹر رچرڈ براؤن کی تھی, ریورٹ تھے. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے. انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کئی ریلیجیس ٹیکسٹ پڑھے. بائی برتھ وہ کرسچن تھے, جب پیدا ہوئے تھے تو کسی کرسچن گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی, اور ان کے اندر یہ کریونگ تھی. کمپیریٹو ریلیجن انہوں نے پڑھا تھا, اور ان کے اندر کریونگ تھی کہ وہ ریلیجیس ٹیکسٹ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. لکھتے ہیں کہ میں نے کئی کتابیں پڑھیں مختلف مذاہب کی, جس لمحے میں نے قرآن کا ٹرانسلیشن اٹھا کر پڑھا ہے, اور جب میں نے اس پر پڑھا کہ الحمدللہ ساری پریز اور سارے شکر اور سارا گریٹیٹیوڈ اللہ کے لیے ہے, دا مومنٹ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا میں ایمان لے آیا, میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. کہ اس سے بہتر انداز میں اللہ کا ڈیوائن کلام سٹارٹ نہیں ہو سکتا. ان کا کہنا تھا کہ یہ اس کے اندر سارا ایسنس موجود ہے, اللہ کی پراپر معرفت موجود ہے. آپ سوچیں ایک نان مسلم جس نے زندگی میں کتنی سٹرگل کی اللہ تک پہنچنے کے لیے, اس نے اس کلمے کو پڑھ کے اللہ کو پا لیا, اس نے اس کلمے کو پڑھ کے ایمان قبول کر لیا, وہ اس کلمے کو پڑھ کے جیوگرافیکلی مسلمان ہو گیا. اور آپ اور میں کتنی مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں, اور اتنی مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں, اور کتنی مرتبہ اللہ یاد آتا ہے. سب یاد آتا ہے, نہیں یاد آتا تو رب یاد نہیں آتا. ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے نا, دنیا کی باتیں ہمیں یاد آتی ہیں الحمدللہ پڑھتے ہوئے, یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے, یا الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے. نہیں یاد آتا ہمیں تو اللہ یاد نہیں آتا. حالانکہ اس ایک فریز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس پوری دنیا سمیٹ دی ہے. اس ایک فریز سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حمد اپنے لیے رکھی ہے, تو کل عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر کس کام کے لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی بندگی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ فریز دے دیا ہے. اس فریز کے لیے ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ آپ کو مفسرون کی کتابوں میں مل جاتی ہے. الحمدللہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ, صرف یہ والے دو الفاظ, یہ پہلا فریز ہے جو انسان نے بولا, پہلا کلمہ ہے جو انسان کے منہ سے ادا ہوا. پہلا انسان کون تھا؟ آدم علیہ السلام. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو ایک فزیکل بینگ کی شکل دے دی, تو ہم نے جب آدم علیہ السلام کی کریشن کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے آدم علیہ السلام کی باڈی کو ایک غار میں رکھ دیا تھا, ایک جگہ پہ رکھ دیا تھا. پھر اللہ نے جس وقت مناسب سمجھا, اللہ نے اس جسم کے اندر روح پھونکی, جس کے لیے قرآن میں آتا ہے ونفخت فیہ من روحی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح کو بلو کیا, بریت کیا. تو مفسرون لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو جو بریت کیا, اور یہ حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ نے آدم کے سر سے روح کو بریت کیا, سر کے اوپر سے. اور جب یہ روح سر سے ناک میں پہنچی تو ناک میں اس نے ٹکل کیا. کس نے ٹکل کیا؟ روح نے ٹکل کیا. اگر آپ کی ناک میں میں کوئی پیپر گھما کے ٹکل کروں تو کیا ہوگا؟ چھینک آئے گی. آدم علیہ السلام کی ناک میں بھی جب روح نے ٹکل کیا تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. اور پھر جب آپ کو چھینک آتی ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے بھی الحمدللہ کہا. آدم علیہ السلام نے کون سا درس سنا تھا؟ کوئی درس سنا تھا؟ کسی ملا کی کلاس میں گئے تھے؟ نہیں. اللہ نے اس روح کے ذریعے جو علم دیا تھا وہ آدم علیہ السلام کے اندر انگرینڈ تھا. آدم علیہ السلام نے انسٹنٹینیسلی کہا الحمدللہ, بغیر کسی تعلیم کے, بغیر کسی چیز کے. جس کو اسکالرس کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں اللہ کا شکر, اللہ کی حمد موجود ہے. جیسے آدم علیہ السلام نے بغیر کسی تعلیم کے, بغیر کسی درسگاہ کے, ناک میں ٹکل ہونے پر فوراً الحمدللہ بولا, ایسے ہی اگر انسان کی روح سلامت ہو جس کو کہتے ہیں نا سلیم الفطرت انسان. اب سلیم الفطرت انسان کو ڈھونڈے گا مت ڈائریکٹری میں جا کے, کون ہے سلیم الفطرت, نمبر ڈھونڈ لوں کون ہے سلیم الفطرت. جس کی فطرت پروورٹ نہیں ہوئی, جس کی فطرت سلامت ہے, جس کو اللہ یاد ہے, جس کو اللہ کی معرفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ الحمدللہ کا کلمہ رکھا ہے. آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ حمد کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے, تو اسی لیے پہلا لفظ جو انسان نے بولا وہ تھا الحمدللہ. اور جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں سامنے والا سنتا ہے تو جواب میں کیا کہنا ہوتا ہے, یرحمک اللہ, یعنی اللہ تم پر رحم کرے. تو احادیث میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم یرحمک اللہ, اے آدم اللہ تم پر اپنا رحم کرے. تو یہ پہلا کلام تھا جو آدم علیہ السلام نے کیا, اور یہ پہلا رسپانس تھا جو کہ اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو دیا گیا. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز اچھی لگتی تھی, یعنی جب خوش ہوتے تھے, جب کوئی نعمت ملتی تھی, جب آپ کو کسی چیز کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی, تو آپ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کی حمد کیا کرتے تھے کہ یقیناً اللہ ہی کی حمد ہے جس نے صالحات کو مکمل کیا, یعنی جس نے نعمت کو اللہ نے جس نعمت کو عطا کیا. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو کوئی چیز ناپسند لگتی تھی تو آپ کہا کرتے تھے, یا مشکل آتی تھی, یا غم آتا تھا, یا پریشانی آتی تھی, تب کہا کرتے تھے الحمدللہ علی کل حال, اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ تر خوشی میں کہیں گے الحمدللہ علی کل حال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم اور پریشانی میں الحمدللہ علی کل حال کہا کرتے تھے. یعنی نو میٹر میری زندگی میں کیا سچویشن آئے, آپ دیکھیں دونوں سچویشنز میں رسول اللہ نے کون سا کلمہ استعمال کیا, الحمدللہ کا کلمہ استعمال کیا. خوشی آئے تو الحمدللہ, تکلیف پہنچے, غم آئے تو الحمدللہ. یہ چیز مجھے اور آپ کو سکھائی جا رہی ہے, اور میں اور آپ زندگی میں کوئی اپرچونٹی مس نہ کریں الحمدللہ کہنے کی. مثال کے طور پر آپ یہاں کلاس میں آنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں, چلیں آپ ابھی یہاں سے نکل کے باہر جائیں گی, آپ نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ 4 بجے پہنچ جائے, ڈرائیور نہیں آیا, اور ڈرائیور آیا 4:07 پہ. وہ 4:07 آپ کو لگ رہے ہوں گے 7 گھنٹے. اتنی دیر میں, جتنی دیر میں آپ ڈرائیور کا انتظار کرتی رہیں, ہم ہوں تو کیا پڑھیں, استغفر اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون. کتنی دفعہ ہماری زبان سے الحمدللہ نکلے گا, نہیں نکلتا نا. کوشش کر کے نکالنے کی کوشش کریں. آپ استغفار پڑھتی ہیں اچھی بات ہے, اس سے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن آپ اس کانشیسنیس کے ساتھ الحمدللہ بولیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے اوپر بھی الحمدللہ علی کل حال کہا کرتے تھے, تو میں بھی سنت کا اجر کما لوں, میں بھی اس وقت جو ہے وہ سنت کے طور پر الحمدللہ کہہ لوں. تو کوشش کریں کہ ہر اپرچونٹی کو اویل کریں. اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے موقع آپ کے اور میرے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مواقع کے اوپر الحمدللہ کا کلمہ بولا جائے گا. روزے محشر رسول اللہ حمد کریں گے, اللہ کے فرشتے اللہ کے عرش کے گرد حمد کرتے ہیں, اہل جنت کے لوگ جو ہیں ان کا جو آخری دعویٰ ہوگا, جو آخری دعا ہوگی, جو آخری کلام ہوگا جس میں وہ ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کے بعد بولیں گے, وہ الحمدللہ ہوگا. آدم علیہ السلام کی ایگزسٹنس پر پہلا جملہ الحمدللہ تھا. اللہ کے رسول نے بتایا کہ الحمدللہ آپ کے سکیل کو بھر دیتا ہے, میزان کو بھر دیتا ہے. تو اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے, ہر لمحہ الحمدللہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لٹرلی مجھے اور آپ کو پیپل آف الحمدللہ بننے کی ضرورت ہے. آپ کے اور میرے چہرے پر ٹینشن نظر نہ آئے. بہت جلدی خواتین کے چہرے پر, خواتین کے ماتھے پر, میں خیال ہے خواتین کے ماتھے پہ نہیں اتنی جلدی آتے ہیں جتنی مردوں کے ماتھے پر رنکلز آتے ہیں, فرونز آ جاتے ہیں, شاید وہ ہر وقت اس طرح رہتے ہیں, گرمی کی وجہ سے رہتے ہیں, کہ غصے کی وجہ سے رہتے ہیں, کہ ٹریفک کی وجہ سے رہتے ہیں, جس وجہ سے بھی رہتے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا چہرہ نہ بگڑے, اس لیے کہ جب آپ کا چہرہ بگڑتا ہے تو آپ کا دماغ بگڑتا ہے, اور جب آپ کا دماغ بگڑتا ہے تو آپ کی زبان بگڑتی ہے, اور جب آپ کی زبان بگڑتی ہے تو کیا بگڑتا ہے, تو آپ کا ماحول زہر آلودہ ہو جاتا ہے. ایسی پولوشن کوئی فیکٹری نہیں پھیلا سکتی جیسی پولوشن آپ کی زبان غصے میں پولوشن ارد گرد پھیلا سکتی ہے. تو بہت زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا کریں, اور یاد رکھیں نعمت ملے تو بھی الحمدللہ, خواہش پوری ہو تو بھی الحمدللہ, خواہش پوری نہ ہو تو بھی زبان سے الحمدللہ نکالیے کوشش کر کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کلمے کو انٹرنلائز کرنا ہے, میں دل کے اندر سے الحمدللہ بولوں. جب بھی آپ سے کہا کہ جتنا آپ کا فہم انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی, جتنا آپ اللہ کو ڈیپلی جانیں گی, اتنا دل کے اندر سے آپ کا جو ہے الحمدللہ نکلے گا, آپ کا کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ختم ہو جائے گا. آج اوور آل مسلمان کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ والے یا بہت ہی خوش اخلاق ہیں. اچھا, اور آپ کی اولادیں کیسی ہیں؟ تو آپ کی اولادیں جو ہیں وہ بھی کمپلیننگ ہیں اور مسلمان امت بھی کمپلیننگ ہے. اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کمپلیننگ ہیں؟ نہیں, آپ تو نہیں ہیں. مسلمان امت بھی ہے, آپ کی اولاد بھی ہے, آپ نہیں ہیں, ہم بھی ہیں. یاد رکھیں ہماری اولادیں زیادہ تر, ہر دفعہ نہیں, 100% نہیں, زیادہ تر ہماری اولادیں ہمارا ہی پیل ریفلیکشن ہوتی ہیں. یہ حقیقت ہے. اگر آج اولادیں ہارش ہیں, اگر آج اولادیں بیک آنسر کرتی ہیں, اگر آج اولاد جو ہے اس کے لیے دین پر چلنا مشکل ہے, تو میں اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا ہو کر دیکھ لوں میرے لیے دین پر چلنا کتنا مشکل ہے, میری زبان کتنی ہارش ہے, میرے اندر کتنی انٹالرنس ہے, میں کیوں صبر نہیں کرتی ہوں, میں کب اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. مجھے خود اپنے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہر لمحے الحمدللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس کی بات تو نہیں کر رہے. کیا اس وقت آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ ایک تو یہاں سارے نزیہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ ولی اللہ آتے ہیں, اولیاء اللہ آتے ہیں ماشاءاللہ, کسی کو بھوک نہیں لگ رہی؟ مجھے تو لگ رہی ہے, شاباش, اس کو بھی لگ رہی ہے اور مجھے بھی لگ رہی ہے. بھوک لگ رہی ہے؟ چلیں مثال کے طور پہ چلیں, آپ کو بھوک بھی نہیں لگ رہی, گرمی بھی نہیں لگ رہی ہوگی, پیاس لگ رہی ہے, ہاں پیاس لگ رہی ہے. چلے الحمدللہ ایک چیز مل گئی بولنے کے لیے. چلے اگر اس وقت آپ کو پیاس لگ رہی ہے, صحیح, تو کیا اس وقت پیاس لگنے پہ بھی آپ کے زبان سے الحمدللہ نکل سکتا ہے؟ الحمدللہ مجھے بخار نہیں ہے, الحمدللہ میرا فریکچر نہیں ہوا ہوا, الحمدللہ مجھے کسی کیڑے نے نہیں کاٹ لیا, الحمدللہ میں اپنے پیروں پہ چل کے یہاں پر آئی ہوں. تو ہر لمحہ الحمدللہ کہنے کے کئی آپشنز ہوتے ہیں. آپ راستے میں جا رہی ہوں, آپ جا رہی ہیں, آپ کی فرینڈ نے آپ کو ٹائم دیا تھا کہ میرے گھر افطاری کرنا اور 6 بجے پہنچ جانا. اب آپ نکلیں اور راستے میں ٹائم کیا ہو رہا ہے, 6:05 ہے, راستے میں آپ کا فلیٹ ٹائر ہو گیا, صحیح, آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا. ادھر سے ساری فرینڈس 6 بجے اکٹھی ہو گئی اور وہ ٹیکسٹ پر ٹیکسٹ آ رہا ہے, ہم سب اکٹھے ہیں, تم کہاں ہو, تم کہاں ہو, تم کہاں ہو. اب ایسے میں غصہ آ رہا ہوتا ہے یا الحمدللہ میں ابھی آتی ہوں؟ کتنی دفعہ ہماری زبان سے نکلتا ہے ریلیکس, تم لوگ چل کرو, میں ابھی تھوڑی دیر میں پہنچتی ہوں. نہیں, اس کے بعد جو ڈرائیور بےچارہ ہوتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ اپنے ابا ساتھ میں ہے اور گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا, تو پھر سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ غصے کا اظہار کیسے کریں, کبھی اس دروازے سے نکلے, اس دروازے میں نکل گئے, وہاں سے بیٹھے ادھر نکل گئے, ادھر شیشہ رول کیا, پھر شیشہ چڑھا دیا. سمجھ نہیں آ رہی کہ ابا کو تو ڈانٹ نہیں سکتے نا, تو کیا کریں اب؟ یہ چیز نہیں کریں. اللہ ہر وقت آپ کو اتنی نعمتیں دیے ہوئے ہیں کہ آپ اگر اس پر فوکس کریں گی تو جو نہیں ہے آپ کا ذہن آپ کو انشاءاللہ نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کر جائے گا. آج کے بچے اپنے ماں باپ سے خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ماں باپ ویسا ان کو نہیں کرنے دیتے, اس لیے نہیں خوش ہوتے نا, یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ مثال کے طور پہ جہاں بچے جانا چاہتے ہیں ماں باپ نہیں جانے دیتے, یا ماں باپ ایکسٹرا پروٹیکٹیو ہوتے ہیں, خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے. بیٹیاں کہتی ہیں جانے دیں نا ہمیں گھومنے پھرنے دیں, جہاں ہمارا دل کرتا ہے, جب ہم آئیں جب ہم جائیں. ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا, ایک سرٹن پروٹوکول ہوتا ہے تم کو فالو کرنا ہوتا ہے, ایک ڈسپلن ہے, ہر جگہ نہیں آیا جایا جاتا, ہر وقت نہیں نکلا جاتا. تو ماں باپ سے بچے جو ہیں وہ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا. یہ بچے جب ماں باپ سے اریٹیٹ ہوتے ہیں, میں سب بچوں سے بات کر رہی ہوں, جب ماں باپ سے آپ کو اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے, اس وقت کبھی آپ نے یہ احساس کیا کہ یہ ماں باپ کا میرے سر پر ہونا کتنی بڑی نعمت ہے؟ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے ماں باپ کو ہٹا دے. رازق اللہ ہے, خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, لیکن اللہ کے بعد جو سب سے بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے ان میرڈ بچوں کے اوپر, وہ ماں باپ کی ہوتی ہے. جس وقت ماں باپ پر غصہ آئے, سوچنے کو اور کہنے کو بہت کروڈ بات ہے, جس وقت ماں باپ پر غصہ آ رہا ہو, ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر میری زندگی میں ماں باپ کا میرے سامنے اس وقت انتقال ہو جائے تو میں کس سرکمسٹانسز میں آ جاؤں گی, میں کن ٹرموائلز کا شکار ہو سکتی ہوں. ایک لمحے کے لیے سوچیں, آئی ایم ڈیڈ شیور آپ کو جو ماں باپ پہ غصہ آ رہا ہوگا اس کی پرسینٹیج کم ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہی ختم ہو جائے گا غصہ, اس کی پرسینٹیج کم ہو جائے گی. ماں باپ جتنا پروٹیکٹیو اولاد کو رکھتے ہیں, آپ میں سے جتنی مائیں آپ محسوس کر سکتی ہیں, آپ کی اولاد نہیں محسوس کر سکتی, ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی باتوں کا غصہ کرنا شروع کر دیا تو آپ کے اور آپ کے ماں باپ کے درمیان میں گیپ آتا جائے گا, اور پھر آپ کبھی بھی پیپل آف الحمدللہ نہیں بن سکتے. اسلام کیا سکھاتا ہے, جس وقت خواہش نہ پوری ہو کسی اس خواہش پر فوکس کر لیں جو پوری ہو چکی ہے. مت اپنا بی پی لو کریں, مت اپنے آنکھوں کو رول کریں, مت اپنے کندھے اچکائیں, مت اپنے دروازے بینگ کریں, نہ جا کے بستر پر الٹا لیٹ جائیں دڑام کر کے کہ اماں کو اوپر سے آواز نیچے تک آئے. یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا اماں آواز دے رہی ہیں بیچاری بیٹا روزہ کھلنے والا ہے, نہیں کرنی مجھے افطاری. کیوں نہیں کرنی افطاری؟ اس لیے کہ آپ نے مجھے میری فرینڈ کے گھر نہیں جانے دیا. یہ اس طرح کریں گے تو ہم پیپل آف الحمدللہ نہیں بن سکتے. اور سب وہ خواتین, اصل میں یہ کمبینیشن اچھا نہیں ہوتا کہ اولاد بھی بیٹھی ہوئی ہے اور مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ سب خواتین جن کے ساتھ ان کے شوہر ہیں, کیا ہم شوہروں کی ناشکری کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ عورتیں ناشکری کی وجہ سے کثرت سے جہنم میں ڈالی جائیں گی, اور زیادہ تر ناشکری اس میں شوہروں کی آتی ہے. اور ہم سب خواتین جو شادی شدہ ہیں, ہم اپنی دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کی ایک بات نہیں مانتے, ایک بات, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہوتا ہے جو ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں, آپ تو ہیں ہی ایسے, آپ تو بدل گئے, آپ پہ تو کسی نے جادو کر دیا, آپ کو تو کسی نے میرے خلاف کر دیا, آپ کو تو اب میرا احساس ہی نہیں ہے. جب آپ 20 سال پہلے تھے تو آپ میرا کتنا خیال کرتے تھے. ارے بھائی, 20 سال پہلے آپ بھی بہت ننی منی سی تھیں تو وہ آپ کا بہت خیال کرتے تھے. اب 20 سال کے بعد آپ بھی جوان ہو گئی ہیں, خوب اچھی خاصی بڑی ہو گئی ہیں. ہماری ٹیچر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو زندگی دے, وہ بہت مزے سے کہتی ہیں کہ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ لگتا ہے میرے شوہر پہ کسی نے جادو کر دیا ہے, اب تو میری بات ہی نہیں سنتے, پہلے تو میری ہر بات مانا کرتے تھے. تو کہتی ہیں کہ کسی نے جادو نہیں کیا بہن, تمہارے وزن نے جادو کر دیا. جو تمہارا وزن ہے نا, اس کی وجہ سے شوہر جو ہیں وہ اب تمہاری بات نہیں سنتا. بہرحال, سمجھانے کی ضرورت اور سمجھانے کی اس وقت صرف انٹینشن یہ ہے کہ ہم جس وقت کسی بھی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوں, غصے کا شکار ہوں, کوئی بات پوری نہ ہو, کوئی خواہش پوری نہ ہو, امی کوئی بات نہ مانے, شوہر کوئی بات نہ مانے, کوئی نوکر آپ کی کوئی بات نہ مانے, تو اس سٹیٹ میں اپنے نروز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا, اور جب نروز آپ کے کنٹرول میں رہیں گے تبھی آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ اور میں بات بات پر پریشان ہوں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے لیے ڈپریشن میں جانے کے اور سٹریس لینے کے آپشنز کم ہیں؟ کیا آج مسلمان امت کے اوپر ہم کمپلینٹس نہیں کرتے, ہم پاکستان پر کمپلینٹس نہیں کرتے؟ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے سٹیٹسٹکس کے مطابق ورسٹ ترین ممالک کرپشن کے اعتبار سے مسلم ممالک ہیں, اور پاکستان کی بھی اس کے اندر ریٹنگ آتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کتنی زیادہ کرپشن موجود ہے. جب ہم اتنی کرپشن دیکھیں گے تو کیا ہمیں غصہ اور ہمیں فرسٹریشن اور ہمیں دکھ نہیں ہوگا؟ ہم ہر وقت پریشانی کا شکار نہیں رہیں گے؟ ایک تو پلیز, میرا آپ سب کو مشورہ ہے, ٹی وی دیکھنا کم کر دیں. آج کل ہر دوسرا چینل, آج کل سے مطلب رمضان نہیں, میں رمضان سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, ہر دوسرا چینل پکوڑوں کے اندر چوہے, سموسوں کے اندر کوے, برگر کے اندر گدھے. پلیز آپ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی اس کا مطلب ہے کہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں. یہ بتائیں, آپ اور میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ ہو رہا ہے, اور جو پروگرام دکھانے والے ہیں وہ مجھے اور آپ کو پروگرام دکھا دیتے ہیں, جو کنسرنڈ اتھارٹی ہیں ان کے کان پر جو نہیں رینگتی ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر نہیں ہے اس وقت کو کنسٹرکٹیولی استعمال کیا جائے, اور کنسٹرکٹیولی استعمال کرنے کے بہت آپشنس ہیں. اپنے آپ کو ٹرین کریں مینٹلی بھی, اور اپنے آپ کو ٹرین کریں ایموشنلی بھی, خود سے خود کو اکوپ کریں نالج سے. جتنی دیر آپ ٹی وی دیکھتی ہیں, ہاتھ میں اپنا کافی کا مگ یا چائے کا مگ پکڑ کے اگر آپ اتنی دیر ایک کتاب پڑھ لیں, اچھا لٹریچر پڑھ لیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہر وقت آپ قرآن پڑھتے رہیں, ظاہری بات ہے انسان ہر وقت قرآن نہیں پڑھ سکتا, لیکن یاد رکھیں جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے آس پاس سے اویئر ہوتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے اس کی سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سراؤنڈنگ کے اندر جو وائسز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے. اپنے آپ کو نالج سے اکوپ کریں, اپنے بچوں کو گروم کریں, یہ آپ کے اور میرے بچے ہی کل کو بڑے ہو کر کوئی فوڈ ڈپارٹمنٹ کو سنبھالے گا, کوئی لا ڈپارٹمنٹ کو سنبھالے گا, کوئی میڈیسن کو سنبھالے گا, کوئی انڈسٹری کو سنبھالے گا. سنبھالے گا نہیں, ہم تو سب کو باہر بھیج دیں گے. ہمیں ضرورت ہے اس وقت اس یوتھ کی جو کہ علم حاصل کرے. ہاں بھیجیں اپنے بچوں کو باہر اگر آپ بھیجنا چاہ رہی ہیں, آپ کا اپنا ڈسکریشن ہے, آپ کی اپنی چوائس ہے, لیکن علم حاصل کرنے کے بعد دے شوڈ کم بیک ٹو پاکستان, ان کے روٹس یہاں پر ہیں. اس ملک کو کون سنوارے گا؟ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں, میں بوڑھی ہو رہی ہوں, جو ہماری یوتھ ہے اس کو ہم باہر بھیج رہے ہیں, کریم ہماری باہر جا رہی ہے, تو اس کے بعد پھر ہمیں پازیٹیوٹی کہاں نظر آئے گی؟ ظاہری بات ہے نیگیٹیوٹی نظر آئے گی. اس ڈیفینس کے اندر ہر تیسرا گھر ایک بوڑھی ماں اور ایک بوڑھے باپ, دو میاں بیوی رہتے ہیں, باقی چار پانچ نوکر ہیں, بچے کہاں ہیں؟ سب باہر ہیں. اس طرح سے تو پھر یہ ملک نہیں سنورے گا. اگر اسی طرح سے یہ ہم کرتے رہے کہ اپنے بچوں کو ہم پڑھا کے باہر سے اور ان کو باہر ہی سیٹل کرتے رہے, تو پھر اس ذمہ داری کو کون اٹھائے گا؟ ہم کہتے ہیں لو پاکستان ہے, کوئی جنت کا ٹکڑا تو نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. کبھی کسی سے پوچھیں اگر آپ کے بزرگوں میں کوئی حیات ہے جس نے ابھی بھی پارٹیشن کا ٹائم دیکھا ہے, ذرا ان سے پوچھیں کس قربانی سے انہوں نے اس اتنے سے ٹکڑے کو حاصل کیا ہے. اور ابھی بھی اگر آپ کے رشتہ دار باہر رہتے ہیں, ہمیں وہ جو لینڈ آف اپرچونیٹیز نظر آ رہا ہوتا ہے, ہم میں سے ہر ایک رشتہ دار وہاں رہتے ہیں, ذرا وہاں کے لوگوں سے پوچھئے, اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد سے, اور اب دوبارہ سے ایک ہائپ کھڑی ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف. ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ جو واقعات رمضان کے اندر بھی جو واقعہ ہوا ہے, یہ جو ہائپ کھڑی ہوئی ہے, آپ کا خیال ہے اس کے اندر مسلمانوں کے لیے وہاں اپنے دین پر قائم رہنا آسان ہے کوئی؟ یہ تو آپ اور میں جس لگژری میں ہیں کہ کان پر اذان کی آواز آتی ہے, لاؤڈ سپیکر پر اذان دی جاتی ہے, جیسے چاہیں آپ اور میں اپنے معاملات اپنے کاروبار چلا سکتے ہیں. وہاں کی لمیٹیشنز کو آپ جانتے ہیں, ہر چیز کے اندر آپ کو کتنا محتاط ہونا پڑتا ہے دین کے اینگل سے چلنے کے لیے, بات بات پہ مارگیج آ جاتا ہے, کتنی چیزیں ہیں. ہم اپنے بچوں کی شکر گزاری یا اولاد کی شکر گزاری کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کی حمد اس چیز میں, اللہ کی شکر گزاری اس میں کیسے لے کر آئیں گے؟ اس اولاد کو اپنے دین کو اپلفٹ کرنے کے لیے استعمال کریں. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا حق ادا کرنا ہے. ان کو یہیں رہتے ہوئے اللہ کا بندہ بننے کی توفیق دیں, اور ان کو توفیق دیں اس طرح کی, ان کی ٹریننگ کریں اس طرح کی کہ یہ یہاں ملک کو سنبھال سکیں اچھے مسلمان بن کے, پریکٹسنگ مسلمان بن کے. تو الحمدللہ آپ کو اور مجھے ایک مائنڈ سیٹ دیتا ہے, اور اگر میں نے اور آپ نے وہ مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کر لیا تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے قریب آ جائیں گے. یاد رکھیں جس انسان کے اندر شکر کا پوٹینشیل ہوتا ہے, اور شکر اگین ہم حمدی کے اینگل سے بات کر رہے ہیں, جس میں شکر کا پوٹینشیل ہوتا ہے وہ بات بات پر بوکھلا نہیں جاتا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری نیچر ایسی ہوتی ہے ان جنرل کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو میگنیفائی کر دیتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بعض دفعہ معاملہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, لیکن اس کو بتایا بات اتنی پھیل گئی, بظاہر بات کچھ بھی نہیں تھی, اتنی ڈسکشن کرتے ہیں نان ایشوز کے اوپر کہ وہ بڑے بڑے ایشوز بن جاتے ہیں. یہ چیز اپنے اندر سے ختم کریں, اور یہ چیز کب ختم ہوگی؟ جب آپ اور میں پیپل آف الحمدللہ بنیں گے, جب ہم بات بات میں ہر چیز کو اللہ سے جوڑ دیں گے, تو کیا ہوگا؟ آپ کا غم وہیں پر ایک جگہ پر آ کر بریک لگا لے گا. جس وقت آپ نے الحمدللہ بولا, آپ کی مشکل بریک لگا لے گی, آپ کی ٹینشن بریک لگا لے گی. ہم خواتین, یہ جو میں بات بات پر بوکھلانے کی بات کر رہی ہوں, درزی سے آپ نے کہا کہ مجھے کل جوڑا چاہیے, درزی نے آپ کو جوڑا نہیں دیا, ہمارے بی پی ہائی یا لو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا. ہم بات بات پر بوکھلا جاتے ہیں, اس کے بعد ہم ایسی سناتے ہیں درزی کو, ایسی سناتے ہیں کہ بیچارہ جو ہے نظریں جھکا کر کھڑا رہتا ہے. وہ بھی ایسا پکا ہے, اس کو پتا ہے باجی نے کہا تھا آج چاہیے, چاہیے تو چار دن بعد ہوگا. باجی کو بھی پتا ہے کہ میں دیتا نہیں ہوں ٹائم پہ, لیکن آپ اپنے نروس کو لوز جلدی کر جاتی ہیں. ہمارا حال کیا ہے یہ بتائیں, اگر مثال کے طور پہ چلیں عید ہے, آپ نے پہلے سے پلاننگ نہیں کی, اچھی ٹائم مینجمنٹ کر کے آپ نے رمضان سے پہلے عید کا جوڑا نہیں بنایا, یا چلیں یہ بھی نہیں, اب تو خواتین کہتی ہیں لو رمضان سے پہلے, اس کے بعد تو پورا مہینہ اتنی کلیکشنز آئیں گی اس کو کیسے مس کر دوں, یا چلیں یہ بھی نہیں, اب تو خواتین کہتی ہیں لو رمضان سے پہلے اس کے بعد تو پورا مہینہ اتنی کلیکشنز آئیں گی اس کو کیسے مس کر دوں. آپ کے درزی نے آپ کو چاند رات پہ آپ کا جوڑا سٹچ کر کے نہیں دیا, اب عید پہ روتے رہیں گے؟ ہاں بس کپڑے نہیں ہیں کیا, اس ایک جوڑے کے علاوہ کپڑا نہیں ہے کوئی جو عید پہ پہنا جا سکے؟ ہے جوڑا کوئی پہنا جا سکتا ہے؟ کھاڑی کی سیل پہ آپ دیر سے پہنچیں, اس کے بعد ذرا پریشانی کا عالم تو دیکھیں, ثنا سفیناز کا جوڑا لیٹسٹ ایمبرائڈرڈ کلیکشن کا آپ کے ہاتھ نہیں آ سکا, اس کے بعد آپ کی بوکلاہٹ تو دیکھیں, اس کو فون اس کو فون, تمہیں ملے تمہیں تین ملے مجھے ایک دے دو, بوکھلاہٹ کا ہمارا یہ حال ہے. تو دیکھیں سمجھیں اور جانیں کہ ہمارے لائف سٹائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ٹیلی کرتے ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا گفتگو کرنا کتنا رسول اللہ سے ٹیلی کرتا ہے. تو اپنے اندر شکر کی کیپیسٹی لے کر آئیں, اور شکر کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ شکر کے کئی درجے ہیں, جو الٹیمیٹ شکر کا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ ٹاپ لیول شکر کا درجہ ہے, اس درجے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ سے چھن جائے اس موقع پر شکر ادا کرنا. آپ نے کبھی کسی ایسی ماں کو یقیناً دیکھا ہوگا جس کے جوان بچے کا انتقال ہو جائے اور آپ جب کنڈولنس کے لیے جائیں تو اس کے منہ سے الحمدللہ نکل رہا ہو. آئی ایم شیور اللہ نے اپنے بندے ایسے رکھے ہیں, میں نے ایسی کئی عورتیں دیکھی ہیں کہ جن کے جوان بیٹے کا 25 سال کے بیٹے کا انتقال کینسر کی وجہ سے ہوا, اور جب آپ ماں کے پاس ملنے کے لیے گئے جبکہ جنازہ رکھا ہوا ہے اور ماں کی زبان سے اور کوئی کلمہ نکل نہیں رہا, الحمدللہ اللہ کی امانت تھی, الحمدللہ اللہ کی امانت تھی, الحمدللہ, یہ شکر کا الٹیمیٹ درجہ ہے. آپ نے سورہ ابراہیم میں ایک خطبہ آتا ہے سورہ ابراہیم میں جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے جس کو اللہ نے اس جگہ پر مینشن کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو, بنی اسرائیلی جو کہ اس وقت فرعون کے انڈر غلام تھے, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو اس وقت سرمن دے رہے ہیں, اس وقت خطبہ دے رہے ہیں جبکہ بائی پالیسی, بائی ایئرلی پالیسی فرعون ان کے بیٹوں کو ہر ایک سال چھوڑ کر مرڈر کر دیا کرتا تھا, قتل کر دیا کرتا تھا. اور آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو بنی اسرائیل کی قوم کھڑی ہوتی تھی اس میں سے بعض مائیں ایسی ہوتی تھیں جن کے تین تین بیٹے, چار چار بیٹے مرڈر ہوئے ہوتے تھے, قتل ہوئے ہوئے ہوتے تھے. ان سے کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم, اللہ نے کہا ہے تم لوگوں سے لئن شکرتم, اگر تم نے شکر کیا, کس بات پر شکر کیا؟ اولاد کے مرنے پر. لئن شکرتم لأزیدنکم, اللہ کی طرف سے کلیم ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ضرور بالضرور بالضرور تم کو بڑھاؤں گا. اینڈ اٹس اے جنرل اسٹیٹمنٹ قرآن کا جو مفسرون لیتے ہیں. مفسرون کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنی زندگی میں ہر جگہ اپلائی کر لیں, جب اللہ تعالیٰ آپ کو شکر کرنے کا کہے, ایمان رکھیں کہ چاہے کوئی چیز آپ کی چلی گئی ہے, چھن گئی ہے, تب بھی آپ کو اللہ بہت دے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی چیز مینشن نہیں کی کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں کس چیز میں بڑھاؤں گا. مثال کے طور پر آپ دعا پڑھتی ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کی, وقل ربی زدنی, کس چیز میں؟ علما. سورہ انفال میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں مومنین تو زادتہم ایمانا, یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کی تلاوت ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. اللہ نے یہاں پر کس چیز کے بڑھانے کی بات کی, کس چیز کو زیادہ دینے کی بات کی مینشن نہیں کیا. لئن شکرتم جنرل اسٹیٹمنٹ, اگر تم شکر کرو گے, لأزیدنکم تو میں ضرور بالضرور تم کو زیادہ دوں گا. کیا زیادہ دوں گا؟ نعمتیں زیادہ دوں گا, صبر زیادہ دوں گا, دنیا زیادہ دوں گا, اجر زیادہ دوں گا, ہمت زیادہ دوں گا, اپنی کلوزنس زیادہ دوں گا, عمل کرنے کی طاقت اور اسٹرینتھ زیادہ دوں گا. اوپن اینڈ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے. تو شکر کا آخری لیول آتا ہے کہ جب انسان اس موقع پر زبان سے شکر نکالے جب اس کی کوئی چیز اس سے چھن جائے. یہ اللہ کا کلام معجزہ ہے, آپ کو ہر فریز کے اوپر محسوس ہو رہا ہے؟ صرف ایک کلمہ ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سمندر چھپا کر رکھا ہوا ہے. ایک کلمہ ہے ہمارے سامنے الحمدللہ کا, اور اس کا ترجمہ ایگزیکٹ ایک لفظ میں نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی زبان قرآن کا پراپر ٹرانسلیشن نہیں کر سکتی. قرآن کی ترجمانی ہوتی ہے, قرآن کا ٹرانسلیٹریشن ہوتا ہے, قرآن کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کوئی ایسی زبان ہی نہیں ہے جس کی اتنی پرفیکٹ ووکیبلری ہو کہ ہر لفظ کے ساتھ اس کا ترجمہ دے دیا جائے. ٹرانسلیٹر کے پاس چوائس نہیں ہوتی نا, زیادہ سے زیادہ ایک لفظ, زیادہ سے زیادہ دو لفظ لکھ سکتا ہے, اس کا ایسنس نہیں بتا سکتا. الحمدو کا ایسنس آپ اس کے ترجمے میں نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ ترجمے میں صرف کہتے ہیں کل حمد کل شکر, دیٹس اٹ, اور آپ فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ عربی زبان کی رچنس ہے. اور ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ رچنس کیوں رکھی ہے, اس لیے کہ جس دور میں قرآن نازل ہوا عرب کے لیے ان کی زبان اس وقت اپنی ایلوکوینس کی ہائٹ پر تھی, انٹریکیٹ تھی, سوفسٹیکیٹڈ تھی, اور بلاغہ کے عروج پر وہ لوگ اس وقت پہنچے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الحمدو کا لفظ استعمال کیا. کل میں نے آپ کو ایک لفظ اور بتایا تھا کہ عربی میں تعریف کے لیے اور کیا لفظ بولتے ہیں, مدح. بعض اسکالرز نے اس کو اس طرح بھی ڈسکرائب کیا ہے کہ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ المدح والشکر للہ, تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. اللہ کہہ سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ کیا یہ کہنا ایک جیسا ہوتا الحمدللہ یا المدح والشکر للہ؟ ایک جیسا ایبسولیوٹلی نہیں ہوتا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. عربی کا ایک بیسک پرنسپل ہے عربی زبان کا, اور اس بیسک پرنسپل کی خوبصورتی آپ کو آیات میں بھی ملتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ملتی ہے, اور آپ کی مسنون دعاؤں میں بھی ملتی ہے. کہ آپ عربی کا اصول کیا ہے؟ عربی کا اصول ہے خیر الکلامی ما قل و دل, بہترین سپیچ, بہترین کلام وہ ہے جو کم الفاظ میں ہو اور بہت پروفاؤنڈ ہو. اللہ کے رسول نے کہا تھا انا جوامع الکلم, اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں بہت بڑی بڑی باتوں کو کم الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں, ہم کبھی کبھی بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے اللہ سے دعا مانگنے کا, لیکن آپ جب ہاتھ اٹھاتی ہیں دعا کے لیے تو آپ کو الفاظ ہی یاد نہیں آ رہے ہوتے, آپ چپ, ایک آکورڈ سائلنس نہیں ہوتا آپ کے اور اللہ کے درمیان میں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, آپ دعا مانگنا چاہ رہی ہیں لیکن آپ کو الفاظ یاد نہیں آ رہے. اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ ایسے موقع پر اور دعاؤں کے اندر مسنون دعاؤں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ مسنون دعاؤں کی کتاب اپنے ہاتھ میں رکھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں. ہر دعا اتنی پروفاؤنڈ ہے, اتنی آپ سے اور مجھ سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں بعد میں ترجمہ پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے دیٹ از واٹ آئی وانٹ. میں یہی تو کہنا چاہ رہی تھی, مجھے بولنا نہیں آ رہا تھا, یہی تو میں اپنی زبان سے اللہ سے مانگنا چاہ رہی تھی, مجھے الفاظ ہی سمجھ نہیں آ رہے تھے. یہ ہے عربی زبان کا اعجاز, عربی زبان کا معجزہ, عربی زبان کی خوبصورتی اور پرنسپل کہ کم جملوں میں لمبی لمبی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ بیان کر دینا. مثال کے طور پہ آج بھی آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے نا کہ جو بہت بہت زیادہ بولتے ہیں, شاید آپ اتنا نہیں بولتے ہوں گے, آپ کے بچے, اب آج کل کے بچے تو کال پر اتنا لمبا ٹائم فرینڈس کے ساتھ نہیں گزارتے نا, وہ تو کانوں میں ہوتے ہیں ہیڈ فون, اور ہاتھوں میں ہوتا ہے موبائل, اور واٹس ایپ آن ہوتا ہے, اور چٹ چاٹ چٹ چاٹ چٹ چاٹ چٹ چاٹ. مجھے تو واٹس ایپ بھی وسوسہ 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 لگنے لگ گیا, واٹس ایپ جو ہے وہ وسوسہ وسوسہ لگنے لگ گیا. اینی ہاؤ, کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسے کہ آپ گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں, آدھا گھنٹہ گزر گیا اور کوئی آپ نے کام کی بات نہیں کی, بس ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات, کوئی کام کی بات نہیں کی. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کی بات بہت کم کرتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آپ کے سامنے کوئی شخص آئے اور وہ کہے کہ میں نے ایک آج ایسا آرکیٹیکچرل اسٹرکچر دیکھا ہے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک دوسرے کے بعد اسینڈنگ آرڈر میں ہوتا ہے. آپ کہیں ہیلو, تم نے سیڑھیاں دیکھی ہیں, ہے نا؟ تو بات کو بلا وجہ لمبا کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کو لمبا نہیں کیا, المدح والشکر للہ نہیں, سمپل ان دونوں کو ایک لفظ میں اکٹھا کر دیا گیا الحمدللہ اس چیز کو کہہ کے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر ہے, اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر ہوتا المدح والشکر للہ تو مدح اور شکر کے درمیان میں اور آ جاتا, इसका मतलब होता कि कहीं पर अल्लाह की तारीफ है, कुछ चीजों के लिए अल्लाह की तारीफ है, कुछ चीजों के लिए अल्लाह का शुक्र है। यही उसूल जो है ये आपको आगे सूरह फातिहा की आयत नंबर 2 में मिलेगा, जो बिस्मिल्लाह में आया था। वहां आता है अर रहमान अर रहीम, अर रहमान वर रहीम नहीं है, रहमान और रहीम नहीं है, रहमान रहीम। इसी तरह यहां है, अल्लाह ने अगर कहा होता मदह और शुक्र तो स्कॉलर्स कहते हैं इसका मतलब होता कभी अल्लाह तारीफ के काबिल है, कभी अल्लाह शुक्र के काबिल है। अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हर लम्हा शुक्र और तारीफ दोनों के काबिल है। ये दोनों चीजें अल्लाह की मारिफत के अंदर मौजूद है। ये है अल्लाह की कलाम की शान। अच्छा, एक और एंगल से जो स्कॉलर्स अल्हम्दुलिल्लाह को बयान करते हैं, ये बताएं कि अरबी जुबान में क्या इसम और फेल, नाउन्स एंड वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं? होता है। ये बताएं टेंस किस में होता है, नाउन्स में या वर्ब्स में? कौन कौन सा टेंस होता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सही, नाउन्स के अंदर टेंस होते हैं, नाउन्स में टेंस नहीं होते। इब्ने कसीर एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, इब्ने कसीर और दीगर मुफस्सिरून ने बहुत सी हिकमतें बताई हैं कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह को नाउन बनाकर क्यों मेंशन किया। अल्लाह ताला चाहता तो अल्लाह ताला इसको फेल की शक्ल में भी ला सकता था। मिसाल के तौर पर जब ईद आती है और अगर आप मस्जिद जाएं तो मस्जिद में आपको, या आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मालूम होगी कि ईद की नमाज के लिए जब तुम मस्जिद जाओ तो क्या पढ़ते हुए जाओ? तकबीरात पढ़ते हुए जाओ। आप तकबीरात पढ़ती हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क्या फ्रेज आया? लिल्लाहिल हम्द। और सूरह फातिहा में क्या आता है? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों फ्रेज एक ही जैसे हैं, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो गए। तो आपका क्या ख्याल है कि दोनों की मीनिंग्स अलग अलग होंगे या एक जैसे होंगे? तर्जमे में तो एक ही जैसे होंगे, जाहिर ही बात है। हम जब उर्दू में तर्जमा देखते हैं तो हम कहते हैं लिल्लाहिल हम्द, अल्लाह के लिए हम्द है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हम्द है। आप उर्दू में तर्जमा इसका देखते हैं। अच्छा, अगर मैं आपके सामने दो जुमले बोलूं, अब बताइए कि कौन सा फेमिलियर है और कौन सा आपको थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है, स्ट्रेंज सा लग रहा है। अगर मैं कहूं आई एट लंच, मैंने खाना खाया, ये नॉर्मल है? नॉर्मल है, ज्यादा मुत्तफिक नहीं लग रहा है। मैंने खाना खाया नॉर्मल जुमला है या नहीं? नहीं, मतलब ये नहीं मैं कह रही कि मैंने यहां आने से पहले खाना खाया। मैं एक वैसे जुमला बाय द वे बोल रही हूं कि एक जुमला है मैंने खाना खाया, इज अ नॉर्मल सेंटेंस। अगर मैं कहूं खाना खाया मैंने, ये नॉर्मल नहीं है ना? लंच आई एट नॉर्मल जुमला तो नहीं है, स्ट्रेंज है ना, हम ऐसे नहीं बोलते। अगर आप कहें दे वेंट टू स्कूल, नॉर्मल जुमला है? टू स्कूल दे वेंट, नॉर्मल नहीं है ना? जैसे इस तरह से, लेकिन आपको बात तो समझ आ रही है ना, दोनों में समझ आ रही है। अब अगर यही इस जैसे सीक्वेंस चेंज किया ना मैंने, अरबी जुबान में भी बाज दफा नॉर्मल से अनयूजुअल सीक्वेंस जुमले की कर दी जाती है, जुमले की सीक्वेंस बदल दी जाती है। लेकिन जब आप उसका तर्जुमा देखते हैं तो तर्जुमे में चाहे अंग्रेजी हो या उर्दू हो, आपको एक ही जैसा तर्जुमा मिलता है। अरबी में उसूल ये नहीं होता। अरबी में उसूल क्या है कि अगर आपने जुमले की सीक्वेंस नॉर्मल से अनयूजुअल कर दी, इसका मतलब है अब आप यहां पर कुछ मजीद कहना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं लंच आई एट, अगर मैं इसको अरबी में बोलूं तो इसका मतलब होगा कि मैंने सिर्फ खाना खाया है, लंच खाया और मैंने कुछ नहीं खाया। अगर मैं कहूं अरबी में टू स्कूल दे वेंट, इसका मतलब है कि बच्चे सिर्फ स्कूल गए हैं और कहीं नहीं गए, दे ओनली वेंट टू स्कूल। अरबी के हिसाब से सीक्वेंस चेंज होने में इसमें एक लफ्ज ऐड हो जाएगा, ओनली का, सिर्फ का। ये चीज जहन में रखिएगा, ठीक है? अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये दोनों फ्रेजेस इस्तेमाल किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शायद तकरीबन 7 टाइम्स आता है और लिल्लाहिल हम्द मेरा ख्याल है शायद 2 या 3 मरतबा आता है, शायद 2 मरतबा आता है। अब अल्लाह ताला ने इन दोनों में दो अलग अलग बातें बतानी जो हैं वो चाहिए, एक जैसी बातें अल्लाह ताला ने यहां नहीं बतानी चाहिए। तो जहन में आपने क्या रखना है कि जब ये अरबी में सीक्वेंस चेंज होगी तो कौन सा लफ्ज ऐड हो जाएगा, ओनली का या सिर्फ का। मिसाल के तौर पे आपके 2 बच्चे हैं, आपके दोनों बच्चों का बहुत अच्छा आउट क्लास रिजल्ट आता है, صحیح، دونوں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے پاس. آپ اپنی ایک بیٹی سے کہتی ہیں کہ آئی تھنک تمہیں کوئی بہت بڑا گفٹ ملنا چاہیے. دوسری بیٹی کہے اس شی از دا اونلی ون. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ابھی اس نے صرف ایک جملے میں صرف اونلی ایڈ کر کے بولا ہے، کچھ اور جملہ آگے نہیں بولا. اس کا مطلب ہے آگے آپ خود فل ان دی بلینکس کر لیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا مجھے تحفہ نہیں ملے گا؟ یہی مطلب ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اونلی والا فیلنگس جو ہیں یہ چینج ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں رمضان میں صرف نزیہ کے گھر پروگرام نہیں کر رہی، آپ کچھ سمجھ جائیں گے اس سے؟ کیا سمجھیں گے آپ؟ میں کہیں اور بھی کر رہی ہوں. صحیح. تو یہ اونلی کہنے کا مطلب کیا ہوگا کہ اب آگے کی بات آپ آٹومیٹیکلی خود فل آؤٹ کر لیں، خود اس بلینک کے اندر آپ الفاظ جو ہیں وہ فل کر لیں. اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ للہ الحمد، یہ سیکوینس چینج ہوئی ہوئی ہے، ان یوژل سیکوینس ہے. نارمل سیکوینس ہے الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. اب جب اللہ نے کہا للہ الحمد، دس از ان یوژل سیکوینس، اب جب آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو آپ کیسے کریں گی؟ حمد صرف اللہ کے لیے ہے. صحیح، صرف یہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اجاثیہ کے اندر، سورہ اجاثیہ سورت نمبر 45 ہے، 45th سورہ ہے تقریباً، اس کے تقریباً اینڈ پر یہ والا فریز استعمال کیا ہے وللہ الحمد. سورہ جاثیہ کا جو تھیم ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری سورت میں مشرکین سے ڈیبیٹ کی ہے، مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ الہ بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سارے مشرکین کو ایڈریس کر کے کہہ دیا وللہ الحمد. کیا مطلب ہے؟ حمد صرف اللہ کے لیے ہے. انڈرسٹوڈ اگلا جملہ کیا ہے؟ اور کسی کے لیے نہیں ہے. مشرکین کو سمجھا دیا گیا وللہ الحمد، حمد صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اب جب آپ اور میں مسلمان ہیں، آپ اور میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ اور میں قرآن کھول کر قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کو اور مجھے الحمدللہ آلریڈی معلوم ہے کہ ہم صرف اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے وللہ الحمد استعمال نہیں کیا. کیا استعمال کیا؟ الحمدللہ. اس لیے کہ آپ اور میں آلریڈی کلمہ پڑھ کے کلیم کر چکے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. تو سکالرز کہتے ہیں للہ الحمد آتا ہے جہاں پر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کلیم کرنا ہو، کسی کو انفارمیشن دینی ہو کہ ہم صرف اللہ کے لیے ہے. اس لیے مشرکین سے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات مینشن کی کہ ہم صرف اللہ کے لیے ہے للہ الحمد. اب جب آپ تکبیر پڑھیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک سٹرونگ انفارمیٹیو کمانڈ ہے، ہم صرف اللہ کے لیے ہے. اس لیے کہ تکبیرات کو کیوں رکھا گیا تھا؟ تاکہ جب مسلمان عید کے لیے جائیں تو ارد گرد کے منافقین اور قبیلے والے اس چیز کو اونچا سن لیں کہ اصل میں ہم صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور جب ہم صرف اللہ کی ہوتی ہے تو عبادت بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے. پھر سکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ سکتے تھے کہ بندہ پڑھے میں اللہ کی حمد کرتی ہوں. آ سکتا تھا نا، جب آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر آتا مثال کے طور پر لکھا ہوا کہ میں اللہ کی حمد کرتی ہوں. اب میں اللہ کی حمد کرتی ہوں اسم ہے یا فعل ہے؟ ورب ہے نا. ہم میں کہوں ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے. آپ اکثر خطبہ سنتی ہیں نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. نحمدہ کیا ہے؟ ہم سب اللہ کی حمد کرتے ہیں. ایسے ہو سکتا تھا، کیوں اللہ تعالیٰ نے نحمدہ نہیں کہا یہاں پہ؟ اس لیے کہ ورب کے لیے کنفرم آپ کو ایک ڈوئر چاہیے ہوتا ہے. فیل کب ہوتا ہے؟ جب کوئی اس کے کام کرنے والا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی حمد میری محتاج نہیں ہے، ہماری محتاج نہیں ہے کہ میں ہوں گی ہم ہوں گے تو اللہ کی حمد ہوگی. اللہ کی حمد ہر لمحہ ہوگی. اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا سکھایا ہے؟ انت الغنی ونحن الفقراء. اللہ آپ غنی ہیں اور ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں. اللہ تو غنی ہے، تو اپنے ذہن کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ آپ یہ ساری چیزیں محسوس کریں کہ کیوں اللہ نے اتنا پروفاؤنڈ یہاں پر کلمہ استعمال کیا ہے کہ اللہ نے اس کو فیل نہیں رکھا. آپ دیکھیں جب کوئی فیل ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ یا ماضی ہوتا ہے یا حال ہوتا ہے یا مستقبل ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. مثال کے طور پہ میں کہتی میں نے اللہ کی حمد کی, تو پاسٹ ٹینس میں کی نا, کوئی گارنٹی تو نہیں ہے میں اللہ کی حمد فیوچر میں بھی کروں گی. اللہ نے اس لیے فیل استعمال نہیں کیا, اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ, ایک ڈیکلریشن دے دیا, اللہ نے فیل استعمال نہیں کیا. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کمانڈ بھی تو کر سکتا تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اقیم الصلاح, نماز قائم کرو. اللہ کہہ سکتا تھا احمد اللہ, اللہ کی حمد کرو. اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ مثال کے طور پہ آپ اپنے ماسی کو کہتی ہیں کہ جاؤ میرے لیے چائے بنا کے لاؤ, تو اس کے پاس دو آپشنز ہیں, اس کے پاس دو آپشن, چاہے تو چائے بنائے چاہے تو چائے نہ بنائے. آپشن ہے, آپ کہہ رہی ہیں نہیں. کتنا اچھا آپ نے اپنی ماسی کو رکھا ہے, آپ کی ماسی کتنی اچھی ہے. بہرحال کمانڈ دینے کے لیے آتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کمانڈ دیں تو اس میں دو چانسز ہوتے ہیں, ایک یہ کہ وہ آپ کی بات مانے, ایک یہ کہ وہ آپ کی بات نہ مانے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امر بھی استعمال نہیں کیا, کمانڈ بھی استعمال نہیں کیا, تاکہ یہ چانس ہی ختم کر دیا جائے کہ کوئی اللہ کی بات یہاں پر مانے گا کہ نہیں مانے گا. تو اللہ نے رول دے دیا, نہ اللہ نے کہا کہ تم یہ کہو کہ میں حمد کرتی ہوں, نہ یہ کہو ہم حمد کرتے ہیں, نہ اللہ نے حکم دیا کہ تم سب حمد کرو. اللہ نے رول دے دیا, سٹیٹمنٹ دے دیا کہ کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے, صرف اللہ اس قابل ہے کہ اس کی حمد کی جائے وداؤٹ اینی ایکسیپشن. اور اللہ تعالیٰ نے اسم لا کے اس چیز کو فری آف ٹائم کر دیا ہے. اس چیز کو اگر آپ اور میں سمجھ لیں گے انشاءاللہ, تو یاد رکھیں دنیا ختم ہو جائے گی, میں ختم ہو جاؤں گی, کیا ختم نہیں ہوگا؟ اللہ کی حمد ختم نہیں ہوگی. ایک اور آخری چیز جو میں اس اینگل سے بتانا چاہ رہی ہوں, آپ نے کبھی ایک آپ نے جملہ پڑھا ہوگا عربی میں, اللہ غفورن, کیا مطلب ہے؟ اللہ غفور ہے. اگر میں کہوں ان اللہ غفورن, تو آپ کہتی ہیں بے شک اللہ غفور ہے, یقیناً اللہ غفور ہے, ایبسولیوٹلی اللہ از جو غفور. یہ جو آپ نے انا استعمال کیا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا ایمفسس آ جاتا ہے. آپ نے کبھی خطبہ سنا ہے جمعے کی نماز میں؟ خطیب کہتا ہے ان حمد للہ, خطیب کیا کہتا ہے؟ ان حمد للہ, یقیناً حمد اللہ کے لیے ہے. اللہ نے یہاں پر یہ تاکید کے ساتھ ان حمد للہ کیوں نہیں کہا؟ اسکالرز نے اس کو بھی, اس کی بھی وجہ بتائی ہے کہ اللہ نے انا حمد للہ کیوں نہیں کہا. یاد رکھیے جس جملے کے آگے انا لگا ہوا ہوگا, آئندہ قرآن میں نوٹ کی جائے گا. جیسے وہ ایک شیخ کی والدہ نے پہلا لفظ اللہ کا سیکھا تھا نا, ہم بھی الحمدللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ رہے ہیں. جب آپ کو قرآن میں انا نظر آئے, انا کو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب انا نظر آتا ہے تو اس میں نون کے اوپر وہ چھوٹا سا ڈبلیو تشدید ڈلی ہوئی ہوتی ہے, اس کو کتنا پڑھتے ہیں؟ تھری کاؤنٹس پڑھتے ہیں, انا تھری کاؤنٹس پڑھا جاتا ہے. آپ کو جب قرآن میں یہ انا نظر آئے, اس کے لیے یاد رکھیے گا یہ انا آتا ہے انفارمیٹیو سٹیٹمنٹ کے لیے, جب کسی کو کوئی انفارمیشن دینی ہوتی ہے. خطیب انا حمد للہ کیوں کہتا ہے؟ خطیب آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے نا. جمعے کے خطبے میں امام صاحب کہتے ہیں انا حمد للہ, اب وہ اللہ کی حمد کرنے کے بعد آگے آپ کو اللہ کا میسج کنوے کر رہے ہیں. اللہ نے یہاں انا حمد للہ کیوں نہیں کہا؟ مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھنے والی نہیں ہوں, میں آپ میں سے کسی کی جگہ پر بیٹھنے والی ہوں, صحیح ہے؟ میں آ جاتی ہوں یہاں پہ 2:25 پہ, اور مجھے یہ سارے صوفے خالی ملتے ہیں, صحیح؟ اور میں صوفے پہ بیٹھ کے کہتی ہوں الحمد للہ صوفہ مل گیا نا مجھے, کسی نے مجھے نہیں دیکھا, صحیح؟ اس وقت میں بولوں گی الحمد للہ. اگر میں کسی کو بتانا چاہ رہی ہوں کوئی بات, کسی کو میں درس دینا چاہ رہی ہوں, تو میں اپنی بات کا آغاز انا حمد للہ کر کے کر سکتی ہوں, اس لیے کہ میں آگے آپ کو انفارمیشن دے رہی ہوں. یہاں پر میں سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو کیا دے رہی ہوں؟ انفارمیشن دے رہی ہوں. عربی زبان میں دو طرح کا جملہ ہوتا ہے, ایک جملہ ہوتا ہے جو انفارمیشن ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو فیلنگس کے ساتھ ایموشنس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اسکالرس کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کہتے ان حمد للہ یہ صرف انفارمیشن ہوتی، ہم صرف اللہ کے لیے ہیں. جب اللہ کا بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اس میں اس کے ایموشنز اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس میں اس کا اللہ کے ساتھ ایک لنک ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ چیز ہے جس کے لیے یہاں پر انا کا لفظ جو ہے وہ نہیں بولا گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس سورت کا ایک نام صحابہ سے جو پرسکرائبڈ کرایا وہ سورت الفطرہ بھی پرسکرائب کرایا. انسان کی فطرت سے الحمدللہ نکلتا ہے، انسان کے دل سے الحمدللہ نکلتا ہے، اور جس کی فطرت سلامت ہوگی وہ اللہ کا شکر ضرور کرے گا، وہ اس پر فوکس کرے گا جو اللہ نے اس کو دیا ہے. جس کی فطرت سلامت ہوگی وہ شکر کرے گا، اس کو اپنا گھر کافی لگے گا، اس کو اپنی اولاد کافی لگے گی، اس کو اپنے ماں باپ کافی لگیں گے، اس کو اپنی نعمتیں کافی لگیں گی، اس کو اپنے شوہر کافی لگیں گے. یہ ہے سارا اینگل اللہ تعالیٰ نے اس الحمدللہ کے اندر جو رکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ، اور الحمدللہ میں جو لام لگا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں لام استحقاق. استحقاق حق سے ہے، حمد کا حق صرف اللہ کو ہے. للہ، حمد کا حق صرف اللہ کو ہے، صرف اللہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی حمد کی جائے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے بات کی تھی کہ اپنا انٹروڈکشن دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنا انٹروڈکشن دیا تو اللہ نے کسی مشرک سے کوئی ڈیبیٹ کی طرح نہیں انداز اپنایا. اللہ نے کسی اورینٹلسٹ کو جواب دینے کے لیے کسی فلسفی سے بات یہاں پر نہیں شروع کی. اللہ نے آپ کے اور میرے دل کو ٹچ کیا ہے، اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا انا حمدللہ، انفارمیشن نہیں. اللہ نے آپ کے اور میرے دل کو ایڈریس کیا ہے الحمدللہ. تمہارے دل میں موجود ہے اللہ کی معرفت، تمہارے دل میں موجود ہے اللہ کا شکر. اللہ کے آپ کتنے نام کم سے کم جانتے ہیں جو ہمیں یاد کرنے ہوتے ہیں؟ 99. اللہ تعالیٰ یہاں پر چاہتا تو الحمد للرحمن کہہ سکتا تھا، ایک مکمل فریز ہے. الحمد للخالق کہہ سکتا تھا، ایک مکمل فریز ہے. الحمد للحکیم کہہ سکتا تھا، ایک مکمل فریز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. مثال کے طور پہ آپ جب اپنا تعارف کسی کو کراتے ہیں، چلیں آپ میں سے کوئی مجھے نہیں جانتا اور میں آپ کو اپنا تعارف کراتی ہوں، میں کہتی ہوں میں امی ہوں، تعارف ہو گیا. آپ اپنا تعارف اپنے ڈسکرپشن سے نہیں کرواتے، آپ اپنا تعارف کس سے کراتے ہیں؟ اپنے نام سے کراتے ہیں. اگر میں کہوں میں عائشہ ہوں، اب آپ کو میرا تعارف پراپر مل جائے گا. اللہ کا یہ کہنا کہ اللہ رحمان ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حکیم ہے، یہ اللہ کا ڈسکرپشن ہے. اللہ نے اپنا ڈسکرپشن نہیں دیا، اللہ نے اپنے نام کو مینشن کیا ہے، جس نے اللہ کے سارے ڈسکرپشن کو انسرکل کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کو یہاں پر مکمل کر دیا اور کہا الحمدللہ رب العالمین. ایک اور چیز سکالرز نے یہاں مینشن کیا ہے، الحمدللہ ایک جملہ ہے، الحمدللہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، دو جملے ہیں نا. سکالرز کہتے ہیں اللہ چاہتا تو اللہ کہتا الحمد لرب العالمین، کل شکر کل تعریف رب العالمین کے لیے ہے. یہ بھی تو کافی تھا، کافی تھا کہ نہیں تھا؟ بظاہر تو کافی لگ رہا ہے نا، اس لیے کہ اگر عربی زبان والے اس کو سمجھیں تو رب جو آیا ہے وہ اللہ ہی کی پلیسمنٹ میں آیا ہے، اللہ کا بدل آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگر یہ جملہ بولنا تھا، اللہ اتنا کافی کہہ دیتا الحمد لرب العالمین، رب عالمین کے رب کے لیے کل حمد کل شکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. یہ بتائیں رب کا لفظ جو ہے کیا یہ کسی کو کنفیوز کر سکتا ہے؟ کس نبی کا ذکر آتا ہے جن کا سامنا جادوگروں سے ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. اور آپ وہ ساری کہانی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں نے جادوگروں کو ایسا امیز کیا کہ جادوگروں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، جادوگر سجدے میں گر گئے. فرعون نے، آپ کو پتا ہے نا، اگر آپ نے کبھی وہ پرانی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں کہ جو ایجپشینز ڈفرینٹ اس طرح کے کمپٹیشنز ہوتے تھے، تو بڑا سا ایک میدان ہوتا تھا، ایک انسرکلڈ اسٹیڈیم کی طرح، اور اس میں ایک طرف جو تھا وہ کنگ بیٹھا کرتا تھا اور باقی طرف سارے لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور بیچ میں سب کچھ ہوا کرتا تھا. وہ آپ کو پرانی اگر موویز یا پرانی اگر آپ کو ڈاکیومنٹریز یاد ہوں، تو اسی طرح سے اگر آپ اس کو ویژولاز کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، سارے جادوگر کھڑے ہیں، سراؤنڈنگ میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کنگ فرعون جو ہے وہ اپنے تھرون کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سارے جادوگروں کی سٹکس کو نگل لیا، ان کا جادو ختم کر دیا اور جادوگر سجدے میں گر گئے، تو فرعون کیا سمجھا؟ فرعون کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. فرعون کو لگا ہوگا راؤنڈ ٹو شروع ہونے لگا ہے، شاید اس لیے جو ہے وہ کچھ اس طرح کی چیز جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور سجدے سے جیسے یہ جادوگر اٹھے، ان کے لیے آتا ہے، انہوں نے کیا کہا، وہ جو قرآن کی آیت میں آتا ہے، آمنا برب العالمین. ہم کس پر ایمان لائے؟ تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے. بعض مفسرون لکھتے ہیں کہ فرعون نے جب یہ جملہ سنا ان سارے جادوگروں سے، اس وقت بھی وہ کنفیوز ہوا کہ اس وقت یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اس کو لگ رہا تھا اب بھی وہ اسی کو رب کہہ رہے ہیں، اس لیے راؤنڈ ٹو شروع کرنے لگے. آمنا بھی رب العالمین، رب کس کو سمجھ رہا ہے فرعون؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں. تو جس وقت سارے جادوگروں نے یہ کہا کہ آمنا بھی رب العالمین، اور فرعون جو تھا وہ کنفیوز نظر آیا کہ ٹھیک ہے گو ہیڈ، اب تم دوبارہ موسیٰ کا مقابلہ کرو، تو ان جادوگروں نے کلیئرٹی کی، کیا کہا آگے، ربی موسیٰ و ہارون. ہم کس رب پر ایمان لائے؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. کلیئرٹی دے دی گئی، سمجھا دیا گیا. اس کا مطلب ہے رب کا لفظ اگر صرف ہوتا، اللہ کا لفظ نہ ہوتا، تو لوگ یہاں پر کنفیوز ہو سکتے تھے، جیسے کہ فرعون کنفیوز ہوا. اور کیسے اور اینگل سے لوگ جو ہیں وہ رب کے نام پر کنفیوز ہو سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت، صحت اور ایمان کے ساتھ دوبارہ سے ملائے، اور اللہ تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالی اس گھر کے اوپر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری اولادوں کو دین سے محبت، اللہ سے محبت اور رسول اللہ سے محبت کا ایلیمنٹ ان کے اندر ڈیولپ کر دے. اللہ ہمارے اندر قرآن کو پڑھنے کا، اس کو جاننے کا اور اس کا علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کر دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.